رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين.
اب آگے چلیے ولقصرفنا في هذا القران للناس من كل تصریف کا لفظ میں کل بیان کر چکا ہوں. گردش دینے کو، گھمانے کو، پھرانے کو کہتے ہیں. علم صرف سے میں نے مثال بھی دی تھی جس میں گردانیں ہوتی ہیں، چکی پیسی جاتی ہے الفاظ کی. ہم نے اپنی آیات کو لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اس قرآن میں بہت گردش دی. ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھ، وہ چند معاملات کے جن کا جاننے پر دار و مدار ہے ہدایت کا، رہنمائی کا، اس کو ہم نے کتنے مختلف اسلوبوں سے، کتنے مختلف پیرایہ بیان میں، مختلف ترتیبوں سے، مختلف الفاظ سے اس قرآن میں بیان کیا. کل مثل اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ تمام مادی علوم بھی اس میں آ گئے. جو قرآن کا اصل مقصد ہے، یہ ہدل للناس ہے. یہ کیمسٹری کتاب نہیں ہے، یہ زوالوجی کی کتاب نہیں ہے، یہ بوٹنی کی کتاب نہیں ہے، یہ جیولوجی کی یا ایسٹرونومی کی کتاب نہیں ہے، یہ کتاب ہدایت ہے. ہدل للناس ہے، ہدل للمتقین، اور لوگوں کی ہدایت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے، اصل وہ ہدایت ہے. اس کے لیے ہم نے ہر پیرائے بیان، ہر اسلوب بیان اختیار کیا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. لیکن انسان بھی تو پھر کم نہیں، بڑا جھگڑا، ہر بات کو کاٹ دینے والا، ہر دلیل کو کند کر دینے والا. ایک نہ جو ہے وہ سو دلیلوں کا جواب، ایک جھٹائی اور ایک ضد اور تعصب جو ہے وہ آپ کی تمام تدبیروں کا راستہ روک دینے والی. وقال الانسان اکثر شيء جدلا. اور واقعہ یہ ہے کہ انسان بھی ہر شے سے بڑھ گیا ہے جدل میں، جھگڑے میں، حجت بازی میں. اور اس دور میں وہ جدل جو ہے فلسفے کے جو تومار اس دور میں، کوئی پڑھنا چاہے تو لرز اٹھے کہ کیا کیا پڑھوں. ہوتا یہ ہے کہ کسی کو کسی مصنف سے ایک شوق پیدا ہو گیا، وہ اسی کو پڑھتا رہا، وہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہو گیا، برٹرنڈ رسل ہی اس کے دماغ میں ایسا گھسا کے پھر نکل گیا اور اس نے پڑھائی میں. آئیڈیلسٹک ویو جو ہے فلسفے میں اس کو پڑھنا آسان نہیں. اپیئرنس اینڈ ریئلٹی پڑھو تو صحیح، بریڈلے کی کتاب جس کو کہتے ہیں کہ دانتوں پسینہ آ جائے گا. فلسفے کے میدان میں ایک نظریہ ہے جو مذہب کا موجد ہے تائید کرنے والا، اور آئیڈیلزم ہے جو اس دور میں بالکل دب چکا. اب تو میٹیریلزم ہے، فینومنلزم ہے، امپیریسزم ہے، اب تو جتنے بھی ہیں، یہاں تک کہ جو جدید ترین لنگوسٹکس کا جو فلسفہ ہے اس نے تو ہر شے کی جڑ کاٹ دی. لاجیکل پازیٹیوزم ہے برٹرنڈ رسل کا، جس لڑین کی موت پر یہاں لوگوں نے تعزیت کے ریزولوشن پاس کیا. اس دور میں الہاد کا سب سے بڑا مبلغ، اس دور میں جس کے فلسفے نے سب سے زیادہ دین اور مذہب کو نقصان پہنچایا، وہ برٹرنڈ رسل ہے. اور دوسرا شخص یم پال ساتر ہے، صاف جسے کہتے ہیں، ان شاید اس کی موت پر بھی یہی ہو، اور رجال دین بھی شاید تعزیت کے ریزولوشن پاس کرے. تو یہ ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے ذہنوں کے اندر کان الانسان اکثر شيء جدلا. پڑھیے تو صحیح، سٹی گم ہو جائے گی، کس کس دلیل کا جواب دیں گے اور کس کس بات کا توڑ کریں گے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. ہاں پناہ گاہ ہے تو یہی ہے جو ہم کل پڑھ چکے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. ہے ایک پناہ گاہ وہ یہ. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. اس آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے ذرا سورہ بنی اسرائیل میں بھی اسی آیت کو دیکھ لیجیے. آیت نمبر 94 ہے بنی اسرائیل کی. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى بعین ہی انہی الفاظ سے شروع ہو رہی. اور وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے روکا ہے انسان کو اس سے کہ وہ ایمان لے آئے جبکہ الہدا اس کے پاس آ چکا. سوال ہے, مسئلہ پیدا ہوتا ہے, اگر انسان انسان ہے, اگر اس میں اس کا وہ روحانی عنصر موجود ہے, اگر اس کے اندر طلب ہدایت کا مادہ ہے, اور پھر جبکہ الہدا آ گئی, الہدا قرآن مجید هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ هدى للناس هدى للمتقين یہ الہدا. ما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى, کون سی چیز ہے جس نے روکا انسانوں کو اس سے کہ وہ ایمان لاتے جبکہ ان کے پاس الہدا آ چکی. الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. کچھ ہوشیار لوگوں نے, کچھ چالاک لوگوں نے دلیل بنائی ہے عوام کو بہکانے کے لیے, کیا ہمارے ہی طرح کا انسان بھیجا جائے گا رسول بنا کر؟ اگر رسول آئے تو کوئی فرشتہ ہوتا, فرشتوں کی قطاریں اس کے ساتھ ہوتی, ہٹوں بچوں کی صدائیں ہوتی, اس کی شان اور شوکت ظاہر کی گئی ہوتی. ہماری طرح کا انسان بازاروں میں پھرنے والا, ابھی تو وہ تجارت کیا کرتا تھا, کاروبار کرتا تھا, قافلے لے کر جاتا تھا شام تک, اب اچانک اس کو رسول بنا دیا. ابعث اللہ بشرا رسولا, ایک ہی مضمون کے دو رخ ہیں, ایک کو سورہ کاف میں لے آئے, ایک کو سورہ بنی اسرائیل میں. ضلالت و گمراہی کے لیے سب سے بڑا ہتھکنڈا, سب سے بڑا پروپیگنڈا جو اختیار کیا ہے اشرار نے, جو شیطان نے سجایا اور اس کی ضروریت مانوی نے اختیار کیا, وہ تو یہ تھا کہ ابعث اللہ بشرا رسولا. وہی مضمون اس کا رخ دوسرا لے لیجیے سورہ کاف میں. وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنة الاولین او یاتیهم العذاب قبلا. وہاں سبب بیان ہوا, یہاں نتیجہ بیان ہوا. کس چیز نے روکا ان کے اس اعتراض میں کہ ہم جیسا انسان کیسے رسول ہو سکتا؟ یہ تو بن گیا سبب ان کی گمراہی کا, اور نتیجہ کیا ہے؟ الا ان تاتیہم سنۃ الاولین, مگر یہ کہ آئے ان پر وہی کچھ جو پہلوں پر آیا, جو قوم نوح پر آیا, جو قوم ہود پر آیا, جو قوم صالح پر آیا, جو قوم شعیب پر آیا, جو قوم لوط پر آیا, جو فرعون اور آل فرعون پر آیا. الا تاتیہم سنۃ الاولین او یاتیہم العذاب قبلا, اور یا کوئی عذاب آئے ان کے سامنے سے, یا گروہ در گروہ. قبلا کے دونوں معنی کیے گئے ہیں, یہ قبیلے کی جمع بھی ہے قبل, اور یہ سامنے سے قبل سے بھی مصدر بن جائے گا قبلا, سامنے سے عذاب آئے. یا عذاب آئے انواع و اقسام کے عذاب, جیسے کہ فرعون کی قوم پر آئے مختلف قسم کے عذاب آئے, خون کا عذاب آیا, مینڈکوں کا عذاب آیا, جوؤں اور پسلوؤں کا عذاب آیا, اور ان کے ہاں جو فصلیں اجڑ گئی اور تحت کا عذاب آیا. تو یا تو عذاب آئے پے بپے گروہ در گروہ, اور یا یہ کہ سامنے سے دلدلاتا ہوا عذاب آئے کہ دیکھے انسان اور روز دس, کوئی ہیلا جو ہے کارگر نہ ہو, کہیں سے کوئی حفاظت اور تحفظ مل نہیں سکے. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنة الاولين او ياتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين. اس کا میں نے پہلے سبق میں حوالہ دیا تھا. رسولوں کا بیسک فنکشن جو ہے وہ تبشیر اور انذار, اور ہم نہیں بھیجتے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا, وہ بشارت دینے والے ہیں اہل حق کو, اور وہ متنبہ کر دینے والے ہیں, خبردار کر دینے والے ہیں اہل باطل. یہ بھی اسی حکمت کے ساتھ ٹانکتے چلے جائیے ان مسائل کو. اس ابلیس سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح طور پر کہہ دی تھی, تجھے اجازت ہے تو جس طرح چاہے برقرار ان کو، لیکن ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، تو زبردستی کسی کو نہیں لا سکتا برائی کی، تو دعوت دے سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، تزئین کر سکتا ہے دنیا کی، گمراہی کو مزین کر سکتا ہے، بے حیائی کا نام فیشن رکھ سکتا ہے، یہ سب کچھ کر دیا، لیکن اختیار نہیں آئے گا، جو بھی اپنے اختیار سے آئے گا اپنی مرضی سے آئے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم بسلطان، کوئی اختیار نہیں ہے تمہیں کہ کسی انسان کو مجبوراً لے آؤ گمراہی۔ اسی طرح مقابلے کی قوت کون سی تھی؟ انبیاء و رسل، دعوت حق، یہ کتابیں اور یہ وحی، اس کے بارے میں بھی فرما دیا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء، کسی نبی کو اختیار نہیں کہ جس کو چاہے زبردستی ہدایت پر لے آئے، ورنہ حضرت نوح کے سامنے ان کا بیٹا برتنا ہوتا، ورنہ حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں وہ معذبین کے ساتھ نہ رہ گئی، ورنہ حضرت ابراہیم جس طرح کفے افسوس ملتے ہوئے گھر سے نکلے تھے، میں نے وہ آیات آپ کو سنائی تھی، سلام علیک تصلو لک ربی انہ کان بی حفیہ، بات گمراہ نہ رہتا کبھی، ابو طالب کبھی اس دنیا سے ایمان کے بغیر نہ جائے اگر اختیار ہوتا، اختیار نہ انہیں ہے نہ اختیار آپ کو، یہ تو انسان کا اپنا انتخاب ہے کدھر جانا چاہتا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یہ آپ کے اپنے اندر ہے، یہاں فیصلہ ہوگا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا، ادھر جاؤ گے ایک قدم بدی کی طرف اٹھاؤ گے دس قدم اٹھانے کے امکانات اور پیدا ہوں گے، نیکی کی طرف آؤ گے ایک قدم اٹھاؤ گے دس قدم آسان ہوگا، یہ ہے تحصیل، فسن یسرہ للیسرا فسن یسرہ للعسرا، یا آسانی کے لیے آسان کرتے چلے جائیں گے یا سختی اور شکاوت کے لیے آسان کرتے، لیکن اصل فیصلہ کن چیز جو ہے وہ آپ کا اپنا رجحان، آپ کا اپنا انتخاب، اگر یہ انتخاب نہ ہو تو جزا و سزا کا کوئی سوال نہیں، پھر یہ ساری چیز جو ہے قرآن کا جو سب سے زیادہ مین تھیم جو ہے وہ باطل ہو جائے، اگر انسان جیسا کہ جدید نظریات جو ہے نفسیات کے انہوں نے ہمیں باور کرایا ہے، عجیب بدقسمتی ہے اس دور کا فلسفہ، اس دور کی سائنس سب نے لا کر انسان کو مجبور مطلق کے درجے میں رکھ دیا، وہ اختیار نہیں، کوئی آزادی نہیں، میکڈوگل کہتا ہے کہ یہ صرف انوائرمنٹس ہے یا ہیریڈیٹری فیکٹرز ہے، بیہیویئرزم ہے، کوئی چیز آپ کی اپنی کوئی پرسنالٹی ہے ہی نہیں، دھوکہ ہے آپ کو لگا ہوا کہ یہ آپ نے خود منتخب کیا کہ میں یہ کام کروں، نہیں، نوالوم کتنے وہ فیکٹرز تھے جو وراثت کے ہیریڈیٹری کے تھے اور پھر کچھ آپ کی ٹریننگ جس ماحول میں ہوئی اس کا پروڈکٹ ہے، مین از نتھنگ بٹ دی پروڈکٹ آف انوائرمنٹل فیکٹرز اینڈ ہیریڈیٹری نتھنگ، کوئی اس کی اپنا انتخاب، کوئی اس کا اپنا ارادہ ہے، قرآن اس کی نفی کر، انتخاب تو بات یہ ضرور ہے کہ پھر اس میں راستے کھولنا، آسانیاں پیدا کرنا، توفیق دینا، اس کی قوتیں موجود ہیں، شیطان تمہاری پیٹھ ٹھوکے گا اگر تم غلط راستے پر چلو گے، اور رحمان کے جو بندے ہیں وہ چاہے ملائکہ ہو، عباد الرحمن، وہ ملائکہ ہو یا نیک بندے ہو، اولیاء اللہ ہو، انبیاء ہو، وہ آپ کی شاباش دیں گے اگر آپ نیکی کے راستے پر آئیں گے، شیطان ڈرائے گا اگر آپ نیکی کے راستے پر جائیں گے، ان شیطان یعدکم الفقر، پاگل ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو، بیوی بچوں کا خیال کرو، اپنے مستقبل کا خیال کرو، اگر نیکی کی طرف جاؤ گے شیطان ڈرائے گا، اور بدی کی طرف جاؤ گے تو یہ اولیاء الرحمن ڈرائیں گے، تمہیں کہا جا رہا ہے ہلاکت اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، سوائے اس انذار اور تبشیر کے اور کچھ نہیں، باقی فیصلہ اصل میں تمہارا جانا کدھر ہے یہ طے تم کرو، وہ بھی نذیر بھی ہے اور بشیر بھی ہے، شیاطین جن و انس، لیکن وہ نیکی پر ڈرانے والے اور بدی پر پیٹ ٹھونکنے والے، اور ہمارے انبیاء رسل بھی مبشر بھی ہیں، منذر بھی ہیں، نیکی کرو گے پیٹ ٹھوکیں گے، شاباش دیں گے، حوصلہ افزائی کریں گے، بتائیں گے تمہارے رب کے پاس تمہارا اجر ہے، اور بدی کے راستے پر چلو گے خبردار کر دیں گے، تمہیں متنوع کر دیں گے کہ بڑی ہلاکت ہے، کھائی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، آگ کا علاؤ ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، تم اپنے آپ کو اس میں ڈالا چاہتے ہو۔ حضور نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا علاؤ ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، اور میں تمہاری قبر پکڑ پکڑ کر، کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں دسوں گا۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اس کا تعلق نوٹ کیجیے اکثر جدل سے، جب کوئی انتہائی جدال پر اتر آئے تو قرآن نے تعریف کی ان لوگوں کی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تمہارے لیے ان کو زبردستی حق پر لے آنا نہیں ہے ممکن، اگر انہی میں رجحان نہیں، انہی میں نیکی کی طرف کوئی میلان نہیں ہے تو اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، قَالُوا سَلَامًا کا ہوگا لگا ہوگا، اس لیے کہ تمہارا مقام جو ہے وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ۔ یہ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ یہی مضمون سورہ کرتے ہوئے وما صلی کا الا مبشرا ونذیرا، الا بشیرا ونذیرا یا مبشرا ونذیرا، یہ نوٹ کر لیں، وما صلی کا الا مبشرا ونذیرا، آیت نمبر 105۔ اور یہ بھی میں نوٹ کرا چکا کہ ان دونوں صورتوں میں قرآن مجید کو بشیر بھی کہا گیا، نذیر بھی کہا گیا، تو گویا کہ نبوت اور رسالت کا قائم مقام ہے قرآن مجید، دعوت الاباء، ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اتمم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعد لهم عذابا الیما۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنه وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کشمکش حق و باطل، خیر و شر کا تصادم، ایک ہے انسان کے اندر، ایک ہے باہر، ایک انفرادی شخصیت کے میدان کارزار میں حق و باطل کا ٹکراؤ ہو رہا ہے مسلسل ہر وقت، اور ایک اس تمدن کے کارزار میں وسیع تر میدان میں تصادم ہو رہا ہے، خیر و شر ستیزہ کار رہا ہے، ازل سے قائم وہ چراغ مصطفی سے شرار ملا۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جدال کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، مجادلہ کر رہے ہیں کفر والے، وہ لوگ کے دلوں نے کفر کی روش اختیار کی، باطل کے ہم نوا بن کر، باطل کے ساتھی بن کر، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ پھسلا دے اس کے ذریعے سے حق کو، دَحَضَ کہتے ہیں جو چیز پھسل گئی، اور اَدْحَضَ یہ باب افعال میں آ کر فعل متعدی بن گیا، کسی چیز کو پھسلا دے۔ حجتهم داحضۃ عند ربهم، سورہ شورا میں آیا، ان کی یہ ساری حجت بازی اس وقت تو بڑی قوی ہے، برٹرنڈ رسل کا لاجیکل پازیٹیوزم ہو یا ان پال سارتھرے کا ایگزسٹینشلزم ہو، بڑی بڑی ضخیم کتابیں ہیں، بڑا جدال کیا ہے۔ حجتهم داحضۃ عند ربهم، جب یہ کھڑے ہوں گے پروردگار کے سامنے، عرش خداوندی پر کتاب میں جب پیشی ہوگی، وہ ساری دلیلیں جو ہے وہ پھسل کر اور پگھل کر، حجتهم داحضۃ عند ربهم، یہ جو دلیلیں بڑی قوی معلوم ہوتی ہیں، پائے استدلال یا چوبی بول اور پائے چوبی سخت بے ترکیب بول، معلوم ہوگا کوئی وزن تھا ہی نہیں، حبام منصورہ ہو گئے وہ سارے دلائل۔ تو جدال کر رہے ہیں یہ اہل کفر باطل کے ہم نوا ہو کر، ساتھی بن کر، تاکہ پھسلا دے حق کو، واتخذوا آیاتی وما انذروا ہزوا، اور انہوں نے میری آیات کا اور جو انذار انہیں کیا گیا، جو خبردار کیا گیا، جس انجام سے ڈرایا گیا، اسے مذاق اور ٹھٹا بنا، یہ ہے وہ حق و باطل کی کشمکش جو تمدن اور تہذیب کے گہواروں میں ہوتی۔ یہی مضمون آیا سورہ بنی اسرائیل میں، جا الحق وزہق الباطل، ان الباطل کان ظہورا، حق آ گیا اور باطل پسپا ہو گیا، اگرچہ ابھی اس کی پسپائی نظر نہیں آ رہی لیکن حقیقت یہ کہ جڑ کٹ چکی ہے باطل. محمد اور ان کے ساتھیوں کی دعوت اور استقامت اور ان کی عظیمت نے باطل کی جڑیں ہلا، بظاہر ایک تناور طرف کھڑا نظر آ رہا ہے لیکن جڑیں ہل چکی ہے گرا کھا. اور کتنے سال لگے، دو تین سال کہہ لیجیے زیادہ سے زیادہ، میدان بدر میں وہ بڑے بڑے کانہم اعجاز و نخل خاویہ، وہ ستر وہاں کٹے پڑے تھے جیسے کہ وہ کھجوروں کے کٹے ہوئے تلے پڑے تھے، تو جڑیں ہل چکی. یا الحق وذاق الباطل ان الباطل کان مذوقا، دنیا کو ہے پھر مارتا ہے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، وہی مارکا ہے در حقیقت کہ جو مسلسل نوع انسانی کی پوری تاریخ کے دوران جاری رہا. ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جسے یاد دہانی کرائی گئی اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے. کس کس چیز کا کی تشریح کروں، کسی چیز سے بھی گزرنے کو جی نہیں چاہتا اور وقت جو ہے اس کو روکنے اور تھامنے کی بھی کوئی سبیل نہیں. ذکر کیا ہے؟ یاد. تذکیر کیا ہے؟ یاد دہانی کرانا. عام طور پر ترجمہ کر دیا جاتا ہے نصیحت، یہ صحیح ترجمہ نہیں ہے. یاد دہانی، چیتا کرنا. یاد دہانی میں یہ بات خود بخود مضمر ہے کہ کوئی چیز معلوم تھی جو بھول گئے تھے، کوئی نئی چیز اگر بتائی جائے تو وہ تو تعلیم یا اعلام ہوگا، کوئی چیز جو معلوم تھی اور آپ بھول گئے، آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں وہ فائل بہت نیچے دب گئی ہے، بس اتنی بات ہے. فائلیں تو ہے اس دماغ میں، جتنی فائلیں ہیں کہیں اگر ان کو آپ سٹیک کرنا شروع کریں ایک ایک فائل کو، تو آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا محافظ خانہ وجود میں آئے گا. وہی محافظ خانہ دنیا کا اس پلے کا نہیں ہے جو ایک ایک شخص کے دماغ میں، جو محافظ خانہ ایک ایک خلیے میں اور ایک ایک سیل میں کیا کیا کچھ چیزیں ہیں یادداشت کے اندر، کتنی فائلیں وہاں موجود ہیں. ذرا ایک فائل نیچے دب گئی. یاد دلانا کیا ہے؟ کہ اس کو ذرا ابھار کر اوپر. تذکیر اور آیت، یہ قرآن مجید کے دو بڑے بنیادی لفظ. آیت کہتے ہیں نشانی کو، جسے دیکھ کر کوئی چیز یاد آ جائے وہ نشانی. سورج اللہ کی نشانی ہے، دیکھو کوئی یاد آیا، کوئی اس کا خالق ہے، اس خالق کی عظمت کا کوئی تصور ہوا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. یہ دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کس طرح بلند کر دیے گئے، جمع دیے گئے، آسمان کو کس طرح اس کو بلند کر دیا گیا، زمین کو کس طرح اس کو بچھا دیا گیا، اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اسے پیدا کیا گیا اور اپنے ماحول سے کتنی موافقت اس کو دے دی گئی کہ آٹھ آٹھ دن پانی پیے بغیر چلا جا رہا ہے، وہ جو شپ آف دی ڈیزرٹ جس کو کہا گیا. تو ان میں سے ایک ایک چیز نشانی ہے، اسے دیکھو اور یاد کرو. کسی کے علم کی، کسی کی قدرت کی، کسی کی حکمت کی یہ نشانی ہے. اگر یاد آ گیا تو آ گیا، نہیں آیا تو کیا، زبردستی آپ یاد نہیں دلا سکتے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. حضور آپ یاد دہانی کراتے رہیے، اور اگر آپ کا اس سے زیادہ جو ہے فرض منصبی نہیں ہے، آپ ان پر داروغہ نہیں، آپ یاد کرانے والے ہیں. اب آپ نے کسی کے دوست کی کوئی نشانی تھی، وہ دوست کو بھول گیا ہے، وہ نشانی کہتے ہیں کوئی یاد آیا کہ نہیں آپ کو، وہ کہتے نہیں آیا، تو اب آپ کے پاس کون سا طریقہ یاد کروانے کا؟ وہ نشانی ہی تھی ایک ذریعہ کہ اس کو دیکھ کر بھی اگر وہ دوست یاد نہ آیا تو اب اور کون سا ذریعہ، کوئی ذریعہ. معلوم ہوتا ہے کہ دل پر حجاب بہت ہی ثقیل پڑ گئے، زنگ بہت گہرا ہو گیا ہے، اس پر پردے جو ہے وہ بہت بھاری پڑ گئے ہیں کہ اب کوئی چیز یاد دلا نہیں سکتی اس کو، اس کے اوپر مہر لگ گئی ہے اس کی یادداشت پر. ختم اللہ والا قلوب والا سمجھم والا سارے نشانے. اب چھوڑیے ان کو، دفع کیجیے ان کو، ان سے سروکار نہ رکھیے، غنیمت سمجھیے ان کو جن کو یاد آ گیا رب، اور جو صبح و شام اسی کو یاد کر. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور بدبخت اور شقی اور کون ہوگا جس کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہو اس کی رب کی آیات کے ذریعے سے کتنی نشانیاں دکھا دی آفاق میں دکھائی انفس میں دکھائی کلام اللہ کا ایک ایک لفظ جو ہے اللہ کی ایک نشانی ہے اگر ان سب کو دیکھ کر بھی یاد نہیں آتا بلکہ فاعرض عنہا وہ اعراض ہی کر رہے ہیں نشانیوں سے وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ اور بھول گیا ہے کہ کیا آگے بھیجا ہوا ہے اس کا بھی کوئی خوف نہیں کہ کیا کرتوت کیا کمائی ہے جو آگے جمع کرائی ہے اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وہی مضمون کہ ختم اللہ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ الفاظ مطلع ہوئے مضمون وہی ہے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اَن يَفْقَهُوهُ مبادہ یہ سمجھ پائے وفی آزاد بکرا ان کے کانوں میں سقل پیدا کر دیا وہ ان تنوہوں مل خدا فلیہ کرو ادن ابدا اور اے نبی کتنا ہی آپ ہدایت کی طرف ان کو بلاتا رہے بلاتے رہے یہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں ابدا کبھی بھی تک اس کو بھی کمپیئر کر لیجئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 46 میں یہی مضمون وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا اے نبی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تبلیغ کے لیے ہدایت کے لیے خلق کی ہم آپ کے اور ان لوگوں کے جنہیں آخرت کا یقین نہیں ہے ان کے مابین ایک مخفی حجاب حائل کر دیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ہم ان کے دلوں پر پردے ڈال دیتے ہیں مبادہ وہ سمجھ پائے اور ان کے کانوں میں ہم نے سب پیدا کر دیا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَحْدَهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا اور جب آپ اس قرآن میں صرف ایک ہی اکیلے اور تنہا خدا کا ذکر کرتے ہیں تو وہ دوڑتے ہیں نفرت سے منہ بول لیتے ہیں کہ یہ ہمارے آلیہ کہاں گئے یہ چھوٹے معبود ہمارے جن سے ہم دعائیں کرتے ہیں اور جن سے ہم استغاثے کرتے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں کرتے بالکل وہابی ہو گئے وربک الغفور ذو الرحمہ اور تمہارا رب بہت مغفرت کرنے والا بہت چشم پوشی کرنے والا اور بہت رحمت والا اس رحمت کا یہاں مظہر کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے اس بہت چشم پوشی کرنے اور بہت رحمت سے دھوکا یہ نہ کھا جائے کہ وہ محاسبہ نہیں کرے گا وہ پوچھ گچھ نہیں کرے گا جزا و سزا نہیں دے گا نہیں یہ نتیجہ غلط ہے وہ جو کہا تھا ایک بہت بڑے عالم دین نے خاص شخص کے بارے میں کہ کلمۃ الحق اُرید بہ الباطل بات تو صحیح کہہ رہا ہے لیکن اس سے اس کا جو مقصد ہے وہ صحیح نہیں تو بات صحیح ہے وہ بہت مغفرت والا اور بہت رحمت والا لیکن اس کا یہ نتیجہ درست نہیں ہے کہ نچنت ہو جاؤ بے فکر ہو جاؤ اس کی پکڑ سے اور اس کے حساب کتاب سے اور اس کی جزا و سزا سے یہ دھوکہ ہوتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم اس دھوکے میں تو آنا مت ہاں اس کی رحمت کا مظہر یہ ہے کہ وہ فوراً نہیں پکڑتا مہلت دیتا اس کی رحمت کا ایک مظہر یہ ہے کہ جو توبہ کرے اس کو بخش دیتا ورنہ تو قانون تو یہ ہو سکتا ہے کر چکے ہو اب اس کی سزا تو ملے گی ایک دفعہ چوری کی ہے زنا کیا ہے اس کی سزا تو مل کر رہے گی آئندہ ٹھیک ہے تم بھی اپنا عمل درست رکھو ہم بھی نہیں پتے تو شاید عدل تو یہ ہے لیکن رحمت یہ ہے کہ اگر کوہ احد کے برابر بھی گناہ ہے لاؤ والی مجھے کوئی پرواہ نہیں توبہ کر توبہ کرو خالص توبہ نصوحہ توبہ وہ توبہ کی تسبیح نہ ہو صرف 1000 مرتبہ 2000 مرتبہ بلکہ وہ توبہ ہو حقیقتا توبہ جس میں واقعی پشیمانی بھی ہو ندامت ہو جس میں عزم مصمم ہو اس معصیت کو ترک کر دینے کا اور جس میں پھر واقع اس معصیت کو ترک کر دیا جائے ہاں دوبارہ پھر کبھی نفس کا کوئی جھونکا جو ہے تیز چلے نفسانی ہوا کا اور پھر آدمی پھسل جائے وہ بات دوسری، ایک مرتبہ اس گناہ کا ترک کرنا لازم، یہ توبۃ النصوح. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، نامہ اعمال کے دھبے دھو دے، یہ ہے اس کی رحمت اللہ. وربوں کا غفور اور رحمہ، تیرا رب بہت مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے. لو یو آخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر وہ پکڑتا ان کو ان کی ہر کمائی پر تو عذاب لے آتا فوراً. ادھر آپ نے جرم کیا ادھر سزا ملی، ادھر جھوٹ بولا ادھر آپ کی زبان کے اندر کوئی گھوڑا نکلا ہے کوئی پھر سے نکل آئی، ادھر آپ نے حرام کھایا اور ادھر پیٹ میں درد ہوا، نہیں ہوتا. لو یواخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، عذاب لے آتا فوراً. وہ رسی دراز کرتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، وہ امہال و تمہیل سے کام لیتا ہے، وہ انذار و تبشیر کا پورا موقع جو ہے داعیان حق کو دیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوہ صفا پرواز کہا حضور نے، قوم نے انکار کر دیا، فوراً مکے کے اوپر کوئی عذاب آ گیا. کیسی کیسی چھوٹ دی ہے، ستا لو ہمارے نبی کو بھی جتنا چاہو، آزمالو ہمارے ان نام لیواؤں کو بھی جتنا چاہو، جس طرح چاہو امتحانوں میں ڈال لو، چھوٹ ہے تمہیں. لیکن تذکیر ہو رہی ہے، نصیحت ہو رہی ہے، دعوت جاری ہے اور مہلت پر مہلت دی جا رہی ہے، رسی جو ہے وہ دراز. بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، ہاں ایک وقت مقرر ہے وعدے کا جس سے پھر کوئی پناہ گاہ کسی کو نہیں ملے گی، غیر مختتم نہیں ہے، اختتام پذیر ہو جائے گی یہ مہلت اسلام. اس کے اندر اندر ہوش میں آ گئے تو عافیت ہے، پھر جب وہ گھڑی آج پہنچی عذاب کی اور پکڑ کی، لن یجدوا من دونہ موئلا، وعلا الیہ کہتے ہیں کسی کی پناہ میں آ گیا. موئل اس سے بنا، اس میں ظرف پناہ کی جگہ، جیسے مسجد موقف. لن یجدوا من دونہ موئلا، تو پھر یہ کوئی پناہ گاہ نہ پائیں گے، اللہ ہی ہے بس ایک پناہ گاہ. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور دیکھ لو یہ بستیاں ہیں تمہارے چاروں طرف موجود جن کو ہم نے ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی، ظلم بمانی کفر بھی اور ظلم بمانی شرک بھی، اور ظلم اس معنی میں بھی جس معنی میں ہم بولتے ہیں لفظ ظلم. تِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اس طرح اشارہ کیا، دیکھ لو. اس لیے کہ مکے کے لوگ قافلے لے کر جاتے تھے، سمود کی بستیاں آتی تھی، مدائن صالح پر سے گزرتے تھے اور آگے چلتے تھے بحر مردار کے مغربی ساحل پر، وہ قوم لوط کی وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھی، وہ جو تھیڑ کبھی کبھی آپ بھی دیکھتے ہو کہیں چلتے ہوئے، کوئی ٹیلا ہے تھیڑ جنہیں کہتے ہیں، کبھی کوئی جیتی جاگتی بستی یہاں تھی، کبھی یہاں انسان تھے، لیکن اب کال لم یغلو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے کہ کبھی تھے. لا یرا الا مساکنہم، کچھ نظر نہیں آ رہا، مسکن رہ گئے مکین نہیں. تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا بھی ایک وقت معین مقرر کیا. یہ وہی وعدے سے موعد اس میں ظرف بن گیا، وقت وعدہ بھی موعد ہوگا اور مقام وعدہ بھی موعد ہوگا، اس میں ظرف، ظرف زمان ظرف مکان دونوں کو وہی ہوگا. تو موعد وعدہ گاہ، وعدے کی جگہ اور وعدے کا وقت، ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت معین کیا. اس سے پہلے وہ کہتے رہے کہ لے آؤ عذاب لے آؤ عذاب، تو ہمارا وقت تو معین تھا، ان کے باننے سے نہیں آئے. البتہ جب وہ وقت معین آ گیا تو پھر اس کا ٹالنے والا کوئی نہیں. یہ مضمون بھی آپ چاہیں تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 میں دیکھیں. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، کتنی بستیاں ہیں، کتنی اقوام ہیں، کتنی نسلیں ہیں نوح کے بعد جن کو ہم نے ہلاک کیا، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، اور پھر سے آل فرعون. وکم اہلکنا من القرون من بعد لوط وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا. کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے کے لیے، دیکھنے کے لیے. اس میں ایک لطیف تعریض ہے. کبھی کبھی اہل ایمان بھی بے صبری سے چاہتے ہیں کہ اب عذاب آ جانا چاہیے، کب تک انہیں مہلت دی جائے گی؟ فرمایا یہ تمہارا کام نہیں. کہا بھی رب کبھی ضرور گئے باد ہی خبیرم بسیرا، ان نارے کل بلا والے نل حساب، ذمے آپ کے ہیں پہنچانا، حساب ہمارے ذمے. ان نالے نہ حساب ہو، ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا، آپ کا کام حساب لینا نہیں. آپ کا کام فیصلہ کرنا نہیں کہ کب عذاب کا وقت آ گیا، کب مہلت ختم ہو جانی چاہیے، یہ سارے کام. وکفا بربک بذنوب عباده خبیرا بصیرا، تیرا رب کافی ہے، اس میں تمہیں کچھ سوچنے کی، اپنا قالا اور اقول لگانے کی کوئی حاجت نہیں، چلنا ضرورت. یہ حضرات آٹھ رکوع مکمل ہو گئے سورہ مبارکہ. اب دو رکوعوں میں ایک واقعہ آ رہا ہے، قصہ آ رہا ہے. یہ قصہ بعض پہلوؤں سے کافی اشکالات لیے ہوئے ہیں، اس میں بڑے مسائل تفسیری پیدا ہوتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے وہ قصہ جس ترتیب کے ساتھ اور جس تدریج کے ساتھ یہ صحیحین میں آیا ہے احادیث میں، اس کو میں کچھ اختصار کے ساتھ اپنے الفاظ میں بیان کر دوں، تاکہ پھر یہ قرآن مجید کے اس بیان کو سمجھنا مزید آسان ہو. یہ روایت صحیحین میں ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی، اور دونوں میں حضرت سعید ابن جبیر ہے اس کے راوی. اور وہ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں، اس میں حضرت موسیٰ اور ایک اللہ کے بندے کا قصہ. اور چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہاں ایک شاگرد کی حیثیت سے دکھایا گیا ہے اللہ کے اس بندے کے سامنے، تو یہودیوں کے تکبر کو اس سے ٹھیس پہنچی. انہوں نے یہ کہا کہ یہ موسیٰ ابن عمران نہیں تھے، یہ موسیٰ کوئی اور تھے جن کا واقعہ آیا ہے. تو ان کے زیر اثر یہ بات کہیں مسلمانوں میں بھی پھیل گئی. تو حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے حضرت ابن عباس ابن الامہ رضی اللہ تعالی عنہما، میں نے ان سے کہا کہ یہ نوف بکالی جو ہے وہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ یہ جو واقعہ سورہ کہف میں آیا ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کہیے، اس لیے کہ حدیث میں ان کا نام خضر معین ہوا، قرآن مجید میں نام کہیں نہیں آیا ہے عبد بن عباد. تو بار بار میں وہی الفاظ کہوں، لمبا وقت زیادہ گزرے گا حضرت خضر پر. تو یہ موسیٰ وہ نہیں تھے بنی اسرائیل والے، موسیٰ ابن عمران نہیں تھے بلکہ کوئی اور موسیٰ. اس پر حضرت ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہما کہ وہ دشمن خدا جھوٹ بکتا ہے، میں نے خود سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہ یہاں پر حدیث مرفوع ہوگی کہ انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو واعظ فرما رہے تھے، صحیح خطاب کو تقریب کر رہے تھے. تو مجمع میں سے ایک شخص نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جو بھی ظاہری صورت تھی وقت کے نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے، تو نبی سے بڑھ کر عالم کون ہوگا؟ تو انہوں نے اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ الفاظ ادا فرما دیے کہ میں. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں، چاہے اس میں کسی بدنیتی کا تو کوئی دخل نہیں تھا، بظاہر آواز جو صورت تھی وہ یہی بنتی ہے، وقت کے نبی صاحب تورات. تو اس پر انہیں حکم دیا گیا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو دو سمندروں یا دو دریاؤں کے سنگم پر تمہیں ملے گا، جاؤ اس سے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ جو علم تمہیں دیا گیا ہے اس سے بڑھ کر بھی کوئی علم نہیں. حضرت موسیٰ نے دریافت کیا کہ باری تعالیٰ میں انہیں کیسے پہچانوں اور کیسے وہ جگہ مانوں کو؟ تو فرمایا گیا کہ ایک مچھلی لے لو، اس کو اپنے ساتھ رکھو، جہاں وہ مچھلی سمندر میں کود جائے سمجھ لینا کہ وہی مقام ہے، وہاں اس بندے سے ملاقات ہو. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے. مچھلی، یہ اب مفسرین کا خیال حدیث کا لفظ نہیں ہے کہ بھری ہوئی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی، ایک ناشتے کے طور پر رات ساتھ رکھی ہوئی، اور ان کے ساتھ ان کے خادم خاص جو پھر ان کے خلیفہ اول بھی ہے، حضرت یوشع بن نون، یہ ساتھ تھے. وہ چلے اور معلوم ایسا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ بات پوری حضرت یوشع بن نون کو نہیں بتائی. ساتھ مچھلی ہے، ناشتے دان کہہ لیجئے، اس میں جا رہے ہیں. بہت طویل سفر کیا، وہ بھی پریشان ہوئے، ساتھ جو خادم خاص تھے، کہ حضرت کہاں تک کا قصد ہے، کہاں تک جانا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ میں تو چلتا رہوں گا یہاں تک کہ جہاں دو سمندر ملتے ہو یا دو دریا ملتے ہو وہاں پہنچ جاؤں، اور جب تک چاہے 80 برس تک چلنا پڑے چلتا. بہرحال وہ وہاں پہنچے، اور وہاں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے ایک خاص جگہ پر. ابھی وہ وہاں کا تعین تو نہیں. حضرت یوشع جاگ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہوئی اور پانی میں. واقعہ ان کے لیے بھی بڑا حیرت ناک تھا، انہوں نے سوچا کہ حضرت موسیٰ بیدار ہوں گے تو انہیں بتاؤں گا، لیکن جیسا کہ ہوتا ہے کہیں بیدار ہوتے ہی فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اور بات کہہ دی ہوگی، کوئی حکم دیا، وہ تذکرہ کرنا بھول گئے اور سفر آگے جانے. آگے چل کر حضرت موسیٰ کو بھی کوئی تکان کا احساس ہوا، انہوں نے کہا تھک گئے، لاؤ وہ مچھلی، ہمارا وہ ناشتہ جو ہے وہ لاؤ. اب انہوں نے کہا کہ میں تو بھول گیا آپ کو بتانا، وہ تو بڑا ایک عجیب واقعہ ہوا تھا کہ مچھلی زندہ ہو کر پانی کے اندر داخل ہو گئی. حضرت موسیٰ نے کہا ذالک ما کنا نبغی، یہی تو ہمیں مطلوب تھا. چنانچہ پھر وہ پلٹے اور اپنے نشانے پا کو دیکھتے ہوئے واپس آئے، تو اب جو وہاں پہنچے تو وہاں وہ بزرگ موجود تھے. اور جو علم اللہ نے علم نزولی آپ کو عطا کیا ہے اس میں سے کچھ آپ مجھے بھی کرتے ہیں. انہوں نے رد و قضا کی، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم صبر نہ کر سکو گے ان امور پر کہ جو میرے ساتھ تمہیں تمہارے مشاہدے میں آئیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا نہیں حضرت، انشاءاللہ آپ مجھے ثابت آئیں گے، اور مجھے اجازت دیجئے کہ کچھ عرصے میں آ چکا. اب وہ چلے، پھر وہ واقعات آئے کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو ان بزرگ نے اس کشتی کا ایک تختہ اتھاڑ دیا اس کے پینے میں سے. حضرت موسیٰ جلالی طبیعت کے پیغمبر کہاں چپ رہنے والے تھے، انہوں نے ٹوکا یہ کیا حرکت کر رہے ہیں، یہ تمام کشتی والوں کو غرق کرنا چاہتے. انہوں نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے؟ انہیں فوراً یاد آئی بات، معذرت کی کہ میں بھول میں یہ سوال کر بیٹھا، ٹوک بیٹھا آپ کو، تو آپ میرے معاملے میں زیادہ سختی نہ کیجیے، کچھ نہ نہیں کیجیے. پھر چلے، ایک نوجوان ملا اسے قتل کر دیا. روایات میں تو آتا ہے کہ قتل کو کھیڑ دیا، جو بھی شکل اختیار کی ہوگی یہ. پھر وہ قتل ناحق تو بہت بڑا جرم ہے، قتل تو نفسم ذکیت ہم بغیر ہے، یہ کیا حرکت کی آپ نے بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جرم کے ایک جاندار کی جان لے لی، ایک انسان کو قتل کر دیا. پھر یہی کہا میں نہیں کہتا تھا کہ تم نہیں اسے حساب قتل کر سکو گے. اب حضرت موسیٰ نے بھی کہا کہ اچھا آپ ایک مہلت اور دیجیے، آئندہ اگر پھر میں یہی بات کروں تو پھر آپ کو اختیار ہوگا کہ مجھے اپنے سے علیحدہ کر دیں، مجھے اپنے پاس نہ رکھیں. اب پہنچے ایک بستی میں، وہاں جیسے درویش فقرا آتے ہیں، انہوں نے بھی چاہا کہ کوئی کھانا ہی نہیں کھلا دے. بستی ایسے شقی لوگوں کی تھی کہ ان میں سے کہیں بھی کسی گھر میں ان کی ضیافت جو ہے وہ کرنا قبول نہ کی. لیکن اسی بستی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار کج ہو گئی ہے، ٹیڑھی ہو گئی ہے، گرا چاہتی ہے، انہوں نے گرا. حضرت موسیٰ پھر بولے کہ ایسے شقی لوگ، بدبخت لوگ، جنہوں نے کھانا تک ہمارا ہمیں نہیں دیا، اور آپ نے بغیر کسی مزدوری اور مدت کے ان کی دیوار جو ہے سیدھی کر دی، آپ چاہتے تو ان سے اس پر کوئی عزت لے سکتے تھے. کہا ہاں آپ کو تم نے خود کہا تھا کہ اب آئندہ اگر معاملہ ہو تو پھر مجھے علیحدہ کر دے گا تمہیں. جتنا سفر تھا تھوڑا سا ہو چکا. حضرت ابن عباس فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاش کہ حضرت موسیٰ صبر کرتے تو کچھ اور بھی حالات واقعات اور ان کی نم اور ان کا رمز جو ہے وہ ہمارے سامنے. پھر وہ ان بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی توجیہ ان کے سامنے بیان کی کہ یہ کشتی جس کو میں نے عیبدار کیا تھا تو اصل میں بادشاہ غاصب اور ظالم جو تمام کشتیوں کو قبضہ رہا تھا غاصبانہ طور پر, تو میں نے تو اس کشتی کو بچایا ہے کہ اس کے عامل جو تھے اس پر محنت کرنے والے اپنی روٹی اسے کما رہے ہیں بنا رہے ہیں, اگر یہ صحیح سالم آ گئی اس بادشاہ کے سامنے تو بچے گی نہیں. اور ایک اس میں عیب ہے جس کا ایک تختہ اکھڑا ہوا ہے اس سے وہ بچ جائے گی. تو در حقیقت یہ شر نہیں تھا, یہ ہے. دوسرے وہ لڑکا جو ہے وہ اگر جوان ہو جاتا تو بڑا سرکش سر متکبر ہو جاتا اور اس کے والدین بڑے نیک, یہ ان کو سچ کرتا ان کو تنگ کرتا بجائے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے کے. اس وقت وہ چھوٹا سا ہے ٹھنڈک ہی نظر آ رہا ہے لیکن اس ظاہری ٹھنڈک میں بڑی سختی ہے, بڑی گرمی, بڑی حرارت اور آگ چل رہا ہے ان کے لیے. تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس سے بہتر اولاد دے, اس پر موت وارث کر دی گئی اور ان کو اولاد جو نیک اور صالح ہو وہ اللہ. اور یہ دیوار جو ہے تو یہ دو یتیموں کی ملکیت ہے اور اس دیوار کے نیچے اس کی بنیاد میں ان کے لیے ایک دفینہ ہے. ان کا والد جو ہے فوت ہو چکا, وہ بہت نیک آدمی تھا اور وہ چونکہ چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر جا رہا تھا اس نے ان کے لیے مستقبل کا ایک اہتمام کیا تھا. تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دیوار برقرار رہے, اگر گر جائے اور کہیں اس کو دوبارہ تعمیر وعمیر کرنے میں کہیں کھدائی ہو تو وہ نکل جائے گا اور یہ اس حال میں نہیں ہے کہ اس کو اپنے قابو میں اپنے قبضے میں لے سکے. تو ابھی اور مہلت ملے تاکہ یہ اپنی قوت کو اپنی جوانی کو پہنچ جائے اور وہ خزانہ جو ہے ان کے والد کا جو ان کا ترکہ ہے وہ رحمت من ربک. یہ سب کا سب جو بظاہر شر نظر آیا تمہیں در حقیقت یہ تیرے رب کی رحمت ہی ہے. یہ ہے وہ قصہ اور یہ واقعہ جو روایات میں بھی آیا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت خضر کا نام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اب پہلے تو ایسا کیجئے کہ ان دو رکوعوں کا ترجمہ کرتے چلے جائیے تاکہ یہ واقعات جو میں نے ابھی بیان کر دیے ہیں ان کے ساتھ ہی وہ آیات اور اس کے الفاظ سے بھی ایک تعلق ذہن قائم ہو جائے. پھر جو اس میں اصل سوالات ہیں ان سب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور یاد کرو جبکہ کہا موسیٰ نے اپنے جوان سے فتح, یہ میں نے بتایا تھا کہ مفرد ہے فتح اور جمع فتیان بھی آتی ہے اور فتیتن بھی آتی ہے. اِنَّهُمْ فتیتن آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. یہ پہلے رکوع میں ہم پڑھا ہے. تو فتح کہتے ہیں جوان کو اور مراد ہے ان سے حضرت یوشع بن نون جو خلیفہ اول ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ, میں ہرگز باز نہیں آؤں گا, حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ, یہاں تک کہ میں بہت جاؤں دو بحروں کے سنگم پر. بحر عربی میں دریا کے لیے بھی آتا ہے سمندر کے لیے بھی, اسی لیے میں نے دونوں مرتبہ دو دو لفظ بولے تھے کہ دو سمندروں کے مقام اجتماع یا اتصال پر یا دو دریاؤں کے سنگم پر. لا ابرح, اس میں خود بخود بٹوین دی لائنز آپ ریڈ کر سکتے ہیں کہ وہ حضرت یوشع بن نون نے کچھ احتجاج کیا ہوگا کہ حضرت یہ سفر آخر کب تک جاری رہے گا. تکرار ان پر جاری ہوئی, ان کے سامنے مقصد سفر بھی نہیں تھا. اور یہ ایک حقیقت کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مقصد ہے تو آپ کے اندر اتنی انرجی اس کے لیے نکل آئے گی کہ دوسرے حیران ہوں گے, لیکن یہ کہ مقصد جو ہے انسان کے مقصدی خزانوں میں سے قوت کے بہت سے خزانوں کو بھر کر اوپر لے آتا, جس کے سامنے وہ مقصد نہ ہو وہ تھک جائے گا. اور مقصد پورا ہونے کے بعد پھر تکان ہوتی ہے انسان پر. مجھے معلوم ہے کہ 10-3 گھنٹے کا میں دے جاتا ہوں, اس وقت آپ سوچتے ہوں گے کہ پتہ نہیں اس میں کتنی طاقت ہے, اور اس کے بعد جو حال میرا ہوتا ہے وہ میں, تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ انہوں نے احتجاج کچھ کیا کہ کب تک لا رہو آپ لوگ امن مل رہے ہیں, نہیں مرے سے چل جب چلتے رہنا ہے, میں تو چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں دو دریاؤں یا دو سمندروں کے سنگم پر پہنچتا ہوں, او امزیا حکوما, یا میں چلتا ہی رہوں 80 برس کہتے ہوتا ہے حکمہ کو عربی زبان میں. تو یہ ایک بڑی طویل مدت کے لیے استعارہ ہے, چاہے مجھے 10 برس چلنا پڑے میں چلتا ہوں. مجمع بحرین سے کیا مراد ہے؟ اب دیکھیے جس طرح کے اصحاب کہف کے واقعے میں وہ کہاں پیش آیا, شہر کون سا تھا, قرآن اس سے بحث ہوئی, اسی طرح مجمع بحرین اس میں کوئی ذکر نہیں کون سے بحرین کس جگہ پر, یہ کوئی قرآن مجید کی دلچسپی کی اشیاء نہیں ہے, لیکن بہرحال ہیومن مائنڈ جو ہے وہ انکوئزیٹو ہے, وہ ضرور تلاش کرنا چاہتا ہے. تو تابعین میں سے حضرت قتادہ کا ایک قول ملتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بحر روم اور بحر فارس کے سنگم پر, معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک جغرافیائی معلومات جو ہے وہ اتنی کم تھی کہ یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بحر روم, بحر فارس اور بحر روم کہیں ملتے ہی نہیں, ان کا تو کوئی استحصال ہی نہیں. تو یہ جغرافیہ کی معلومات تھی کہ جو اس دور کا کبھی بہت ہی ناقص تھی. اب جو جغرافیہ سامنے ہے تو جدید مفسرین نے اس کے اپنے گمان اور قیاس اور اندازے سے جو مقام معین کیے ان میں سے ایک تو یہ کہ جہاں صحرائے سینا کے بالکل جنوب میں جو سینائی پیننسولا کا وہ جو ایک نوک ہے نیچے, جہاں سے بحر احمر جو ہے دو شاخوں میں اوپر جاتا ہے, ایک خلیج سویز اور ایک خلیج عقبہ, تو جہاں یہ دونوں خلیجیں ملتی ہیں اس کو کہا گیا کہ یہ ہے وہ مقام کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ وہ بزرگ ملے. اور ایک رائے یہ ہے, اور اس میں در حقیقت وہ رائے اس لیے مختلف بن رہی ہے کہ اس رائے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ حضرت موسیٰ کی زندگی کے کون سے دور سے متعلق یہ واقعہ ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ ہجرت سے قبل مصر سے نکلنے سے پہلے کے دور کا, ایک رائے یہ ہے کہ یہ مصر سے نکلنے کے بعد کے زمانے کا واقعہ ہے. تو بعد کے زمانے کے اعتبار سے تو یہی رائے صحیح معلوم ہوتی ہے کہ خلیج عقبہ اور خلیج سویز کا جو سنگم ہے وہ مراد ہے. اور اگر مصر میں ہی جبکہ ابھی آپ تھے اور دعوت و تبلیغ بنی اسرائیل میں آپ کا سلسلہ جاری تھا اور ابھی فرعون کے ساتھ وہ تصادم اور کشمکش جاری تھی, اور یہ بات ابھی معلوم ہوتی ہے کہ جس دور میں سورہ کہف نازل ہو رہی ہے اس کے جو حالات تھے اس سے مشابہ وہی معاملہ تھا کہ جو کشمکش فرعون اور موسیٰ کے مابین جاری تھی اور بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں انہیں شدید مسائل کا سامنا تھا, اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تجربہ کرایا گیا, یہ سفر کرایا گیا تاکہ کچھ حقائق اس ظاہر دنیا کا جو ظاہر پردہ ہے اسے اٹھا کر کچھ حقائق دیا. اس رائے کے اعتبار سے وہ سنگم جو ہے وہ موجودہ شہر خرطوم, وہاں نیل کی دو جو ابتدائی دریا ہے النیل الارضب اور النیل الابیض, یہ دو ہیں جن سے آگے آ کے وہ دریا بنا ہے نیل کا, تو یہ دونوں ملتے ہیں خرطوم پر. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ مجمع بحرین سے مراد ہے وہ جگہ جہاں اب شہر خرطوم آباد ہے, جہاں دو دریا البحر الابیض اور البحر الارضب دونوں آ کر ملے. بہرحال قرآن مجید کے مقصد کے اعتبار سے یہ چلنا اہم بباعث ہے. فلما بلغا مجمع بینہما, جب وہ پہنچ گئے دونوں ان دو بحروں کے مجمع پر, نسیا حوتہما, وہ بھول گئے اپنی اس مچھلی کو, فاتخذ سبیلہ فی البحر فرضا, تو اس نے راستہ بنا لیا اپنے لیے ایک سرنگ کے مالی سمندر. فلما جاوزا, جب وہ وہاں سے آگے چلے, آگا نے فتح ہو, حضرت موسیٰ نے کہا اپنے اسی جوان ساتھی سے اپنے شاگرد سے, آتنا غدا آنا, لاؤ کچھ کھانے کے لیے ہمارا ناشتہ لاؤ, غدا کہتے ناشتے, لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, حقیقت یہ ہے کہ اس سفر سے اب ہم پر بھی تکان کاری ہو. اور یہاں سے مفسرین نے وہ نقطہ نکالا کہ چونکہ اس مقام سے تجاوز ہو چکا تھا جہاں تک کہ انہیں جانا تھا, وہاں پہنچنے تک کوئی تکان نہیں ہوئی, لیکن اس مقام سے تجاوز ہو چکا ہے تو اب تکان کیا تھا. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی تکان تھا. قال ارأيت إذا بينا إلى السفرة فإني نسيت الحوت. یہ ارأيت ایسا ایک کلمہ ہے کہ جیسے علی دیکھیے تو صحیح, یعنی اچانک کوئی بات یاد آئے تو پھر انسان کیسا ہے. قال ارأيت إذا بينا إلى السفرة, ہم جب آئے تھے اس چٹان کے پاس جہاں کچھ دیر ہم سب سائے بیٹھے, آپ وہ بھی گئے تھے وہاں, فإني نسيت الحوت, تو میں اس مچھلی کی نگرانی کرنا بھول گیا, میری توجہ پوری اس پر نہ رہی. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر, اور شیطان ہی نے مجھے بلایا کہ میں اس کی طرف توجہ کرتا, اس کی نگرانی کرتا. یا اس کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور اس نے تو اپنا راستہ بنا لیا سمندر میں. بڑی ہی عجیب بات جو ہوئی, ایک بڑی عجیب بات تھی. اب یہ جو جملوں میں کچھ تقدیم و تاخیر ہو رہی ہے, وہ بالکل جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعد میں بیان کی کہ کیا ہوا, پہلے معذرت کر رہے ہیں, اس لیے کہ فوراً سوال پیدا ہوگا کہ فوراً تو نہیں بتایا, تو بات بتانے سے پہلے معذرت. وما انسانی الا الشیطان و رسولا, آپ ناراض نہ ہو, شیطان نے مجھے اس طریقے سے غافل کیا کہ میں اس کا ذکر تک کرنا بھول گیا آپ سے. اور معاملہ تو اتنا عجیب ہوا کہ مصطفیٰ اور سبھی رہو فل باہ آ جانا, اس نے تو اپنا راستہ بنا لیا سمندر میں. اور بڑی ہی عجیب بات کی یہ کہ قال ذلک کنا ما ذلک ما کنا نعلم, حضرت موسیٰ نے فرمایا یہی تو ہے جس کی ہمیں تلاش تھی, اسی کا تو ہمیں انتظار تھا کہ کب یہ واقعہ پیش آئے. معلوم ہوا کہ یہ اللہ نے پہلے سے بتایا ہوا تھا. یا یہ نوٹ کیجئے کہ وہ حدیث اگر سامنے ہو تو بالکل قابل مطابقت ہوتی چلی جائے. اور جس طریقے سے کہ فل ان دی بلینکس کا معاملہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید جو چیزیں بلینک چھوڑ رہا ہے, وہ فل ان دی بلینکس جو ہے وہ حدیث نبوی سے ہوتا چلا جا رہا ہے, کہ وہاں وہ واقعہ اس انداز میں کہ واقعات کی تسلسل پورا کا پورا سامنے آ جائے. اور یہاں جو اس کے صرف عبرت اور معزت والے پہلو ہیں ان کو نمایاں کیا جا رہا ہے. اس اعتبار سے ان دونوں میں مغایرت نہیں ہے, بلکہ اسی میں جو گیپ ہے قصے کے اعتبار سے ان کو حدیث نبوی نے پورا. قال ذلک ما کنا نعلم, حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہی تو تھا جس کا ہمیں انتظار تھا. فرتدا علی آثارہما قصصا, اس آیت کی طرف میں نے پہلے جب میں اشارہ کیا تھا, آثار کہتے ہیں نقوش پاک. آپ چلتے جا رہے ہیں, قدم کے نشان آپ کے پیچھے رہ گئے ہیں, یہ آپ کے آثار, آثار قدیمہ. تو فرتدہ لوٹے, اسی سے وہ لفظ مرتد ابتدار اسی سے بنا ہے, اسلام سے لوٹ کر کفر میں چلے جانا یہ ابتدار. فرتدہ علی آثارہما قصصا, قصص کا مادہ آتا ہے بالکل کسی کے پیچھے پیچھے چل جائے. اور قصہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, قصہ بیان کرنے والا حالات کے ساتھ ساتھ چلتا. وارتدا على آثارهما قصصا ووجد عبدا من عبادنا, تو انہوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے, نام نہیں لیا قرآن مجید نے کیونکہ صحیحین کی روایت میں نام خضر آ چکا ہے, لہذا کوئی تامل نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہاں سے ان کے لیے حضرت خضر ہی کے الفاظ سے رہے. ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ انہوں نے پایا, اس بندے کی تعریف کیا ہے, آتیناہ رحمتا من عندنا, ہم نے اسے رحمت عطا کی تھی خاص اپنے پاس سے. ایک تو رحمتا مننا ہے, ایک ہے رحمتا من عندنا. اب الفاظ میں جو اس سے فرق واقع ہو جائے گا اس کو سمجھ لیجیے, اس لیے میں نے کہا خاص اپنے پاس, خاص اپنے خزانہ فضل سے ہم نے اسے رحمت عطا کی. رحمت تو سبھی کو مل رہی ہے, کون ہے جو رحمت خداوندی سے محروم ہو؟ حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور اس میں سے 99 اپنے پاس رکھے، ایک حصہ حق میں تقسیم کر دیا. یہ ماں کے دل میں محبت اور مانتا، اور باپ کے دل میں شفقت اور محبت، اور بھائی بہنوں کی آپس میں محبت و الفت، یہ سب اس رحمت خداوندی کے 100ویں حصے کا ظہور ہے جو کل مخلوقات میں کرتی ہیں. تو ایک تو ہے یہ واسطہ کسی کا اس رحمت خداوندی سے مستفید ہونا، ایک ہے براہ راست بلا کسی واسطے کے، بلا واسطہ رحمت خداوندی کا کسی پر سایہ فگن ہو جانا، تو یہ ہوگا رحمت من عند. دوسرا وعلمناہ من لدن علما، یہ لدن کا لفظ آ چکا دو مرتبہ پہلے، لینذر بعثا شدیدا من لدن. لدنی شے وہ ہے کہ جس کا کوئی ظاہری اسباب کا جو سلسلہ ہے اس سے تعلق ہے. علم لدنی اللہ کا براہ راست عطا کیا ہوا ہے. ایک علم وہ ہے جیسا کہ میں نے واضح کیا تھا کہ استاد اور شاگرد کے مابین ایک ظاہری تعلق ہے، کتاب سے آپ نے پڑھا، استاد سے آپ نے سمجھا، علم آپ کو حاصل ہو گیا. ایک وہ علم ہے کہ جو اللہ براہ راست آپ کے قلب میں القا فرماتے، جس کے لیے کوئی ظاہری واسطہ وکیل اللہ، یہ علم لگی. تو یہ دو الفاظ آئے حضرت خضر کے لیے، عبدًا من عبادنا، ایک تو ہمارے بندوں میں سے بندہ تھا، الوہیت کا کوئی شائبہ اس میں نہیں تھا، خدائی کا کوئی اختیار اس کے پاس نہیں تھا، وہ بھی ہمارا ایک نوکر اور چاکر جیسے کہ ہمارے لاکھوں نوکر چاکر، ہماری سول سروس کا ایک کارندہ وہ بھی ہے جیسے کروڑ ہر کارندے ہیں. وما یعلم جنود ربک الا هو، کوئی نہیں جانتا اللہ کے لشکروں کو اور جنود کو سوائے اسے، کتنے فرشتے ہیں، کتنے لوگ معمور ہیں، اللہ کے احکام کی تنفیذ میں کتنے ہیں اس کے اس حکومت کے سول سروس جو لگے ہوئے ہیں، تو ان میں سے ایک ہوئی ہے عبدًا من عبادنا. البتہ اس کی امتیازی شان یہ کہ ہم نے رحمت کا خاص اپنا جو خزانہ فضل و فیض ہے اس سے اسے حصہ عطا کیا، اور علم کا بھی خاص جو ہمارا خزانہ فضل و فیض ہے اس سے اس کو حصہ عطا کیا. آتیناہ رحمتًا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. موسا نے ان سے کہا، یہ ہے تو سوالیہ، اصل میں یہ درخواست کا انداز ہے، استفاض نہیں ہے، یہ درخواست کے لیے. ہر اتبع کا، کیا میں آپ کے پاس رہوں، آپ کے ساتھ رہوں اس سفر میں، اس شرط پر کہ آپ مجھے بھی تلقین فرمائیں، مجھے بھی تعلیم دیں اس رشد میں سے جو اللہ نے آپ کو سکھایا. وہ علم علم رشد، وہ علم علم ہدایت، اللہ نے آپ کو اس میں سے خاص حصہ عطا کیا، تو مجھے اجازت مرحمت فرمائیے. جس طرح لجاجت سے، جتنے ادب سے، جتنے احترام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شروع کر رہے ہیں، میں اپنی زبان میں اس کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ پورا کا پورا اس کا سینس جو ہے وہ کرنے لگے. مجھے اجازت مرحمت فرمائیے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں کچھ عرصے، تاکہ آپ جو آپ کو خاص علم اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ حصہ مجھے بھی سکھائے عطا. اور اِنَّكَ لَن تَسْتَطِعَ مَعِيَ صَبْرًا. انہوں نے دو ٹوک سے بات کی، بظاہر بڑی مایوس کن سی، نہیں تم ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتے، ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور اس میں تم پر الزام بھی کوئی نہیں، علم کا جو حصہ تمہیں دیا ہی نہیں گیا اس پر تم صبر کیسے کرو گے. یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تم سے ایکسپیکٹ تو کیا جائے کہ تمہیں صبر کرنا چاہیے لیکن تم صبر نہ کر سکو گے، نہیں، بات بالکل واضح ہے. جن باتوں کی کلا تم نہیں جانتے اور جن کی تہ تک پہنچنا جو ہے وہ تمہارے لیے ممکن نہیں ہے، تو اس پر کیسے ممکن ہے کہ تم صبر کرو. میں کہہ مت اکثر والا مانا تو اس میں ہی ہو حال ست اجدنی ان شاء اللہ حاضر ولا عافی کا کام تھا. عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. اس سورہ مبارکہ میں اب یہ بھی آ گیا ان شاء اللہ، یا چکا پہلے چوتھے رکوع میں، اللہ ان یشاء اللہ، وہاں وہ فعل مضارع کی شکل میں تھا، یہاں ماضی پہ آ گیا ان شاء اللہ. فرمایا ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، آپ ان شاء اللہ مجھے ثابت پائیں گے، ولا آتی نکامرا، اور میں آپ کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کروں گا، خلاف ورزی نہیں. یہاں سے نکالا ہے ہمارے علماء نے کہ تعلیم اور تعلم کے کیا آداب، استادی اور شاگردی کا رشتہ کیا ہے. یہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ ایک دور وہ تھا کہ خدمت استاد کے عوض کی چاہتا تھا ہدیہ دل پیش کیجیے، اور بدلہ زمانہ ایسا کہ لڑکا پسر سبق کہتا ہے ماسٹر سے کہ بل پیش کیجیے. تو یہ جو رشتہ جو ہے استاد کا اور شاگرد کا اس طرح ضریب ہوا، ذرا کس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیے. اللہ کا جلیل القدر رسول، مقام و مرتبہ ان کا، صاحب تورات، بنی جن سے کہ بنی اسرائیل کی بحیثیت امت تاریخ کا آغاز ہو رہا ہے، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک شخص ہے جسے ہم نے علم کا ایک دوسرا گوشہ ہے، بالکل ایک علم تشریحی ہے اور ایک علم تکوینی ہے. اس عالم تکوینی میں کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی تعلق علم نبوت اور رسالت سے نہیں، لیکن یہ کہ وہ پردہ اٹھا کر ذرا تمہیں دکھا دیا جائے کہ ظاہر میں کچھ اور نظر آ رہا ہوتا ہے، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے. فتنہ دجالی ذہن میں لائیے، کیا ہے فتنہ دجالی؟ ظاہر سے دھوکا کھانا اور باطن پر اور حقیقت پر نگاہ کرنا جانا، یہی تو ہے دجالیت، یہی تو ہے. تو جہاں یہ دکھایا گیا کہ دنیا کی اس ظاہری پردے کی زیب و زینت اور آرائش سے دھوکہ نہ کھاؤ، وہیں یہ بھی دکھا دیا گیا کہ یہاں جو بدائے شر اور بہت تکلیف اور مصیبت نظر آ رہی ہے اس سے بھی دھوکہ نہ کھاؤ، پردہ اٹھا کر دکھایا یہ رحمت ہے. گھبرا نہ جاؤ مصائب سے اور مشکلات سے اور تکالیف سے، سیاہیوں سے حزی نہ ہونا، غموں سے اندوہ نہ ہونا، انہی کے پردے میں زندگی کی نئی سحر جگمگا رہی. تو فرمایا ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، میں کوئی آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا ان شاء اللہ، اور آپ مجھے صابر. یا ایک ذرا نوٹ کیجیے کہ صابر کے ساتھ ان شاء اللہ ہے، ولا اعصی لک امرا اس کے بعد ہے، اور حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے حضرت موسیٰ کو. فرمایا قال فإن اتبعتني، اب وہ حکم آ رہا ہے جس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اگر تم میرے ساتھ رہنے ہی پر مصر ہو، فإن اتبعتني، اگر چلتے ہی ہو میرے ساتھ، فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، تو کسی بھی بات سے متعلق مجھ سے پوچھ گچھ نہ کرنا جب تک کہ میں خود ہی بات نہ بیان کروں. خاموش پیدا ہے بس، چلو اور دیکھو، نین گرہ امید اویم، چلو دیکھو مشاہدہ کرو کہ کیا ہو رہا ہے، باقی میں خود بیان کروں گا، تم خود ہر خود پہل کر کے مجھ سے کوئی سوال نہیں. بند چلا تھا، اب وہ دونوں چلے، حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہ، یہاں تک کہ جب وہ دونوں سوار ہوئے کشتی میں ایک جہاز میں، خرقہ تو انہوں نے اس میں سوراخ کر دیا. خرق کہتے پھاڑ دینے، ہر کے عادت کہلاتا ہے بوجھدہ، ایک لازمی قانون ہے وہ چل رہا ہے، کہیں کہیں اس کو پھاڑ دیا جاتا ہے اس قانون کو، تو اس کو بوجھدہ، ہر کے عادت، عادت یہاں پھٹ گئی. پانی کا آپ کی عادت یہی ہے کہ وہ اپنی سطح برقرار رکھتا ہے، لیکن ایک وقت آیا حضرت موسیٰ کا عصا حکم خداوندی سے پڑا اور سمندر پھٹ گیا، یہ ہر کے عادت ہے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، یہ سفر جو ہے معلوم ہوتا ہے کشتی میں ہو رہا ہے، اور اسی کی ایک روایت بھی آئی ہے کہ اصلائے سفر ہی میں حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، ایک کوئی پرندہ آیا اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے ذرا چونچ اپنی پانی میں ڈالی، پانی پیا، تو حضرت خضر نے پوچھا کہ موسیٰ تم نے دیکھا اس سمندر میں سے کتنا پانی اس پرندے نے لے لیا اپنی چونچ میں، تو کیا حکمت ہے اس پانی کو اس پانی سے جو ایک غیر متناہی اور ایک محدود سے بالکل چھوٹی سی حدیث تھی، حضرت خضر نے فرمایا کہ میرے اور تمہارے اور کل مخلوقات کے مجموعی علم کی نسبت علم خداوندی کے ساتھ یہ بھی گئی کہ جو نسبت اس پانی کی جو چوٹ میں چلا گیا کسی پرندے کے وہ نسبت ہے اس سمندر کے پانی سے, تو نہ صرف تمہارے بلکہ میرے بھی جو دوسرا کھاتا ہے علم کا وہ بھی شامل کر لوں, اور کل مخلوقات کے علم کی مجموعی مقدار جو ہے وہ علم خداوندی کے ساتھ وہ اس وقت اعلیٰ خرق کہا لے تم نے کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹوکا, آپ نے اس کو پھاڑ دیا, کیا اس لیے پھاڑ دیا کہ اس کے اندر جو سوال ہے لوگ سب کو غرق کر دے, یہ نام نام آتمک کہلاتا ہے, جو نتیجہ نکلتا ہو چاہے اس کام کرنے والے کے پیش نظر وہ نتیجہ نہ ہو لیکن نتیجہ جو نکل رہا ہے تو اس کو منسوب کر دیں گے اس پائی کی طرف. اخرت کہا لتم نے کہا, تم نے اس لیے پھاڑ دیا اس کو کہ تم ہلاک کر دو غرق کر دو اس کی سمپتی والوں کو, لقد جئت شيئا برا, یہ تو بہت بری حرکت ہے. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا, انہوں نے فرمایا کیا میں نے کہہ نہیں دیا تھا بالکل آغاز میں کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے. قال لا تؤاخذني بما نسيت, کیسے ایک دم ہتھیار ڈالے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, نہ میرا معاوضہ کیجیے اس چیز پر کہ جو میں بھول گیا, نسیان ہے. الانسان مرکب من الخطايا والنسيان, تو نسیان لائق ہو گیا بھول گیا, ولا ترہقنی من امری اسرا, اور اس معاملے میں سختی نہ کیجیے میرے ساتھ. فانطلقا, پھر دونوں چلے, حتی اذا لقیا غلاما فقتله, یہاں تک کہ جب ان دونوں کی ملاقات ہوئی ایک نوجوان سے, غلام کے لفظ کا اطلاق ہوگا تو 21 برس کے نوجوان کا, فقتله, تو اس کو قتل کر دیا. قالا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا ذکرا, جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا جلالی طبیعت امر بالمعروف نہی عن المنکر, یہ تو اس تشریح جو قانون ہے اس کا تو جزو لازم ہے, برائی پر خاموش رہنا کیسے ممکن. قتل ناحق, آپ نے ایک بے گناہ جان کو قتل کیا ہے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کی گال دی, قتل کا قاتل کو تو ٹھیک ہے کہ آپ قتل کر دیں, اب قتل کا نفسن زکیتن بغیر نفس لقد جئت شیئا ذکرا, ایک ایک لفظ میں وہ شریعت اور قانون اور ضابطہ جو ہے وہ اس کے ایک ایک لفظ کے اندر ہے. اس لیے کہ فقیر جب بات کرے گا تو چاہے عام بات کرے وہ اپنے وہ فقہ کے مسائل کو ضرور مد نظر رکھ کر بات کرے, اس لیے کہ اس کی سوچ کے تانے بانے میں وہ فہمت ہے. آپ قتل کا نفسیت نفسن زکیتم بغیر نفس لقد جئت شیئا ذکرا, قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا, کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا پہلے ہی کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے. قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا, اگر میں اس کے بعد کوئی کسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کروں تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا, اس لیے کہ واقعہ تر آپ میری جانب سے عذر کو پہنچ چکے ہیں, یعنی مجھ پر آپ کی حجت قائم ہو چکی, دو مرتبہ ہو گیا معاملہ, تو اب ظاہر بات ہے کہ اتنا ہی ہوتا ہے تو آپ کو کوئی ملامت نہیں میں کروں گا اگر آپ مجھے مزید ساتھ نہ رکھیں, اگر ایک مرتبہ اور یہی معاملہ مجھ سے ہوگا. الفاظ میں کچھ ایسا بھی ہے درستوں کا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی تو تنگ آ گئے تھے کہ اب کس کس چیز کو دیکھوں اور کس کس چیز پر ضبط کروں, وعدہ تو میں کر بیٹھا لیکن یہ کہ آخر تو حد ہوتی ہے, ان منکرات کو دیکھوں اور صبر کروں یہ میرے لیے بھی ہوتی ہے. قد بلغت من لدنی عذرا, آپ پہنچ چکے ہیں میری طرف سے عذر. فانطلقا, پھر چلے, حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقا, یہاں تک کہ وہ پہنچے آئے آئے کا ترجمہ یہاں, ایک بستی والوں کے پاس اور انہوں نے ان سے کھانا طلب کیا. فابوا یضیفوہما, تو انہوں نے انکار کیا اس سے کہ وہ ان کی ضیافت ہے, کھانا کھلانے سے انہوں نے انکار کر دیا. فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض, اور انہوں نے پایا وہاں ایک دیوار کو کہ جو قریب تھی کہ ٹوٹ جائے, گر پڑے, نقض توڑ دینا. نواقض وضو, وہ چیزیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتی ہے, یعنی قبضہ, یہاں پر یہ ٹوٹ جانے کے مفہوم میں فاقام ماتون سے سیدھا ہے. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, حضرت موسیٰ نے فرمایا اگر آپ چاہتے تو اس پر کوئی اجر کوئی اجرت طلب کر سکتے, اس سے ہمارا پیٹ بھرتا کو کھانے کو ملتا, ان لوگوں نے کچھ ہمیں دیا بھی نہیں, ہماری ضیافت بھی نہیں کی, اور آپ نے بغیر کسی مزدو اجر کے آپ نے ان کا ایک کام بھی بنا دیا. قال ھذا فراق بینی, انہوں نے فرمایا کہ یہ علیحدگی ہے میرے اور تمہارے, تنبئ کا بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا, میں قریب تمہیں بتا دیتا ہوں بتائے دیتا ہوں, یوں ترجمہ ہونا چاہیے, پہلے مدارے پر سین جب آتا ہے تو فوری طور پر مستقبل قریب بن جائے, تنبئ کا بتاویل ما لم تستطیع علیہ صبرا, اب میں بتائے دیتا ہوں تمہیں تعویل ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کرو. تعویل کے لفظ پر توجہ کیجیے, آلہ یعول و اولن کے معنی ہے لوٹنا, تعویل مصدر ہے تفعیل میں, کسی چیز کو لوٹانا اس کے اصل مصدر کی طرف, اصل منبع کی طرف, یعنی کوئی مضمون کوئی شے ظاہر کچھ اور نظر آ رہی ہے اس کو اس کی حقیقت کی طرف لوٹانا, یہ تعویل. اصل بات کیا تھی, اصل بات کا سمجھنا, اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر, تو جہاں تک تو معاملہ اس کشتی کا ہے تو وہ ملکیت تھی بعض مساکین کی, یعملون فی البحر جو محنت مزدوری کرتے تھے سمندر میں, مسافروں کو ادھر سے ادھر لے گئے ادھر سے ادھر لے آئے, اسی پر ان کی روزی کا دعوی ہوتا, فاردت العیبہ, تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اسے عیب دار کروں, کیونکہ یہ وکال وغا ہوں بھلے کل یا خود و کل سفیرت وسما, اس لیے کہ ان کے پرے یعنی آگے جدھر وہ جا رہے تھے بادشاہ تھا جو غاصبانہ قبضہ کر رہا تھا ہر کشتی, تو یہ جو کشتی ہے جس میں عیب ہے وہ جو کارندے کھڑے ہوئے جہاں تم دباؤ تمہاری کشتیاں نہیں چاہیے, آخر وہ اسی طرح کے کوئی سیکورٹی فورس ہوگی وہاں, تو ان کے دس ملک سے بچانے کے لیے یہ شکل اختیار کی ہے کہ اس میں عیب میں نے لگا دیا تاکہ ان غریبوں کی روزی کا یہ سہارا جو ہے یہ بات. وامن غلام, اور وہ نوجوان فکان ابواہ مؤمنین, تو اس کے والدین مومن تھے نیک اور صالح مومن, فخشینا یرہقہما طغیانا وکفرا, تو ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ وہ ان کو رچ کریں گے, رچ کرے گا ان دونوں کو طغیانی سے اور سرکشی سے, ناشکر پن سے سرکشی سے ان کو رچ کریں گے کرے گا تنگ کرے گا, فارض نہ یوگ دلا ہوگا رب ہوگا اے رب دلو رکھا, تو ہم نے یہ چاہا کہ بدل دے اس کا عوض عطا کر دے, یوگ دلا ہوما ان کا رب, رب و ہما خیرم من ہو زکاتن, ایسی اولاد ایسا بیٹا عطا کرے جو اس سے بہتر ہو پاکیزگی میں بھی اخلاق کی پاکیزگی میں بھی, وہ اقرب رحما اور رحم دل بھی ہو, سلا رحمی کرنے والا ہو اس نے سلوک کرنے والا ہو ان کے حقوق کا پاس کر. وامل جدار, اور رہی وہ دیوار, فکان علی غلامین یتیمین فی المدینہ, تو وہ ملکیت تھی دو یتیم بچوں کی جو اس بستی میں رہتے ہیں, وکان تحتہ کنز لہما, اور اس کی بنیاد میں ایک دفینہ ہے ان کے لیے, وکال ابوہما صالحا, اور ان کا باپ ایک مرد صالح تھا ایک نیک انسان تھا, فاراد ربک یبلغا اشدہما ویستخرجا کنزہما, تو چاہا تیرے رب نے تیرے رب کا فیصلہ یہ ہوا, اس کی مشیت و حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ وہ دونوں اپنی پوری جوانی کی عمر کو پہنچ جائے اور نکال لے اپنے اس سفینے کو, رحمت من ربک, یہ سب کچھ تیرے رب کی رحمت کا بنا, بظاہر بہت ہی بری شے, جن والدین کا وہ نوجوان اکلوتا مارا گیا ان کے لیے تو یوں کہیے کہ بڑا اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا ان کے اوپر کوئی رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹنا اس کا تصور نہیں کیا. لیکن حقیقت میں رحمت خداوندی ان کا بھلا اسی میں ہے، ان کے لیے خیر اسی میں. وما فعلته عن امری، اور میں نے یہ سب کچھ اپنے ارادے سے نہیں کیا. ذالک تاویل ما لم تطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان چیزوں کی، ان امور کی کہ جن پر تم صبر نہیں کرتے. اب یہ واقعہ تو ہم نے پڑھ لیا. سب سے پہلے تو جو بات میں اصلاح ترجمے میں واضح کر چکا ہوں کہ اس سورت کے مضمون کے ساتھ جو اس کا ربط ہے وہ تو بعضنا تعمل سمجھ لیں. بعض ربط تو ایسے ہیں کہ جن کی طرف مقصد امام راضی نے اشارہ کیا کہ جو پہلی ایک دو اشخاص کا ایک واقعہ بیان ہوا مکالمہ، اس میں بھی تکبر اور غرور کا معاملہ. یہاں کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے برعکس اللہ کے جو بندے ہیں ان میں کس درجے تواضع ہوتا ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس درجے تواضع کی روش اختیار کی ہے اس بندے کے سامنے، اللہ کے اس بندے کے سامنے جن کی طرف انہیں بھیجا گیا، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اپنی جگہ. لیکن یہ ہے کہ جیسا ہی جتنا ہی کوئی درخت جو ہے وہ اپنے پھل سے لگا ہوا ہو اتنا ہی اسے نیچے آ رہا ہے. ایک رقص یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ سارے سوالات جو قریش نے کیے تھے، ذوالقرنین کون ہے، اصحاب کہف کون تھے، روح کیا ہے، یہ سب یہود کی طرف سے آ رہے ہیں، تو یہ گویا کہ یہود کی طرف روئے سکون ہے. یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنے تکبر کو دیکھو اور جن کا تم نام لیتے ہو، جن کے تم پیروکار ہو، ان کے تمام ان کی شخصیت یہ تھی اور تمہاری شخصیت تمہارے اندر بغض اور اعراض ہے، حق سے ابا اور اعراض ہے، اور تکبر جو ہے نسلی اس کی بنیاد پر تم حق سے اعراض کر رہے ہو. اور وہاں وہ کہ جن کی وجہ سے یہ ساری تمہاری کائنات ہے، تورات انہیں ملی اور جن کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں نجات دی اور تمہارے لیے سلطنت اور حکومت کا دور شروع ہوا، ان کا طرز عمل. یہ بھی چیزیں ہیں رب کے اعتبار سے، لیکن خاص اس سورت کے مضمون کے ساتھ جو رب ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ در حقیقت یہی کہ دنیا کا ظاہر کچھ اور ہے، اس کا باطن ظاہر سے دھوکہ نہ کھا جانا، باطن پر نگاہیں دلانا. اور یہ آسان کام نہیں، اس لیے کہ ظاہر محسوس ہے اور باطن صرف معقول ہے. باطن تو وہ ہے کہ جو عقل میں آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میری زبان چکھتی تو اس کو ہے جو یہاں ظاہر ہے، اس کو چکھارے اگر لگے تو اس کے کہ جو فی الواقع موجود ہے. میری آنکھیں جو دیکھ رہی ہے، جو ظاہر اس کا نظر آ رہا ہے، وہ تو اس سے لذت لے رہی ہے یا اس کی وجہ سے اسے کراہت ہو رہی ہے. تو یہ جو تمہاری سینسول گریٹیفیکیشن ہے جسے انگریزی میں کہتے ہیں تلذذ بالحواس، یہ جو ہے یہ سارا کا سارا اس ظاہر سے متعلق ہے. تو آسان نہیں ہے، دنیا نقد اور جو آخرت ہے وہ ادھار پر نقد کو قربان کرنا، اس کو کوئی بھی تیار اس کے لیے نہیں ہوتا، تو آسان نہیں ہے. اسی لیے اس مضمون کو مختلف رکوع سے مختلف پہرایا ہے بیان سے واقعی. پہلے رکوع میں اس کو کھول دیا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیها سعیدا جرا، اس کی زینتوں سے، اس کے چہل پہل سے مرعوب نہ ہو، متاثر نہ ہو، اس کے طالب نہ بن جانا، اسی میں کہیں گم ہو کر نہ رہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ یہاں مسائل بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، فقر و فاقہ بھی آتا ہے. کہیں کسی کے سامنے اس کا عزیز جو ہے کوئی دم توڑ رہا ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا. کہیں وہ دیکھتا ہے کہ سر کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے اور خیر جو ہے وہ مغلوب ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کو سر تو پسند نہیں، خیر پسند ہے، اور اللہ قادر و مطلق ہے. تو عادل و قادر ہے، مگر تیرے جہاں میں ہے سرخ بہت بند ہے مزدور کے اوقات. یہ سوالات ہر حساس دل میں پیدا ہوتے ہیں. گوتم بدھ کے ذہن میں سوالات یہی تو ابھرے تھے، یہ کیا ہے، کسی کے سامنے اس کا بچہ جو ہے ایڑیا لگڑ رہا ہے اور دم توڑ رہا ہے، وہ کچھ نہیں کر، کوئی پیدا ہی ہوا ہے مادر داد اندھا، کوئی اپاہج ہے، لولا ہے، بھٹک رہا، کسی کو اس کے عزیز اپنے کندھوں پر اٹھا کر ارتھی لے کر جا رہے جلا دیں گے، کوئی جو انتہائی محروم تھا ان کا اسے جلا دیں گے. کیا ہے بڑا گندا، جبکہ تجھ بھی نہیں کوئی موجود، پھر یہ انداز آیا خدا کیا؟ یہ ہے وہ سوال آیا. اس میں جو شر کا پہلو نظر آتا ہے کہ اس کائنات میں شر نے مطلق کا کوئی وجود نہیں، شر ریلیٹو ہے، بے مانا شر یعنی ان چیزوں کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو بری لگتی، بیماری ہے، تکلیف ہے، فقر ہے، فاقہ ہے، کوئی اور آپ کے لیے کوئی ضیق کی کوئی شکل پیدا ہو گئی ہے، یہ جو شر ہے جس کو حدیث میں کہا والقدر خیر ہی و شر ہی، انسان کو جن حالات سے سابقہ پیش آتا ہے ان میں سے کچھ وہ ہے جو اسے مطلوب ہے، مقصود ہے، جو اسے خوشگوار محسوس ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو ناگوار ہے، جن پر وہ اڑتا ہے، رنج اور الم محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کو وہ خیر کہتا ہے، اس کو یہ شر کہتا ہے. اس معنی میں شر کا لفظ استعمال کیا میں نے کہ شر مطلق کا یار کوئی وجود نہیں، بے ادیکل خیر ان تعالیٰ کل شہر، تیرے ہاتھ میں سب خیر ہی خیر اور تو ہر شہر پر قادر ہے. تو یہاں جو بظاہر تمہیں نظر آتی ہے تکلیفیں اور مصیبتیں، حکمت خدا بندی میں کسی وسیع تر سکیم میں وہ بھی کسی خیر کا پیش ہے. یہ ہے وہ جہاں دنیا کی زینت، زیبائش اور آرائش کا پردہ اٹھا کر دکھایا، کچھ نہیں، یہ سب آنی و فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اس میں دل نہ لگانا. اور اسی طرح یہ بھی دیکھ لو، یہ مصائب اور یہ تکالیف اور یہ مشکلات، ان میں بھی اصل میں رحمت خدا بندی ہوتی ہے کار فرما، اگرچہ وہ بظاہر تمہیں نظر نہیں آتی. وہ ایک ایسی لمبی سکیم کا جز ہے جس تک تمہاری نگاہ احاطہ نہیں کر رہی. یہ مضمون جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت میں آیا، وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان با جلباز ہے، وہ خیر مانتے مانتے شر ماننے لگتا ہے اپنے لیے، یوں ہو جائے یوں ہو جائے، اللہ یوں کر دے، حالانکہ یوں کرنے میں اس کے لیے در حقیقت خیر نہیں، شر ہے. اسی کو فرمایا سورہ بقرہ میں، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون، ہو سکتا ہے کہ کوئی شے تمہارے لیے واقعتاً تو خیر ہو لیکن تم اسے پسند کرو، اور کوئی چیز تمہیں انتہائی محبوب و درا حالے کہ وہ تمہارے حق میں شر ہو، تم نہیں جانتے اللہ جانتے. یہ ہے اصل اس مضمون، وہ جو ٹور بندی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اس دور کو دو کھوٹوں کے ساتھ باندھ کر اپنے ذہن میں رکھیے اور اس سورت کے اجزاء کو اس میں پروتے کریں، تو پھر وہ ہر اپنی جگہ پر انتہائی حسین موتی نظر آئے گا علم اور حکمت کا، کہ اصل بات کیا تھی کہ جو بتانی اور سمجھانی تھی، کہ بظاہر کشتی کے اندر ان غریبوں کے لیے جن کے لیے وہی آسرا تھی، اسی کا آسرا تھا، وہی ان کے لیے ذریعہ کی روزی تھا. دہر ہو اللہ، جو چیزیں تم منسوب کرتے ہو دہر کی طرف، وہ دہر کو کوئی شہر نہیں، وہ سب کچھ تو ہے مشیت خداوندی، مشیت ایسی کا. تو گالی کس کو پہنچی؟ بظاہر تم نے آسمان جو گالی دی وہ گالی در حقیقت خدا کو پہنچی. یہ ہے حقائق، علم الحقائق میں سے یہ ہے وہ حقیقت کے جس کو اس واقعے کو بیان کر کے واضح کر دیا گیا کہ ظاہر سے دھوکہ نہ کھاؤ، نہ اس کے چھل فریب سے اور نہ اس کی بظاہر یہ تلخی اور تنگی جو ہے. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن، حالانکہ وہ عزت نہیں یہ ذلت. یہ ہے اس واقعے کا جسے یا بطور قصے کے بیان کیا گیا اس سورہ مبارکہ کے عمود کے ساتھ. اب جو اس میں مسائل ہیں ذرا پیچیدہ ان کو سمجھیں. ایک مسئلہ جو بالکل ظاہر نظر آ رہا ہے اشکال، کہ یہ چیزیں جو حرام تھی، قتل ناحق، ضرر کسی کو پہنچا دینا، لا ضرر ولا ضرار، کسی کو گرن پہنچانے کی کوئی اجازت نہیں ہے، تو یہ کیسے کی گئی؟ تو اس کا تو حل میں سمجھتا ہوں کہ باپ کے سامنے آیا کہ ایک ہے عالم تشریع اور ایک ہے عالم تکوینی. یہ کام ان بزرگ نے جو کیا تو وہ در حقیقت تکوینیات کے گوشے کی چیز ہے، اس کا عالم تشریح سے کوئی تعلق نہیں. قتل ناحق بہرحال حرام ہے، وہ کوئی نہیں کر سکتا، ہاں اللہ جو ہے اپنی مشیت کے تحت اپنے فرشتوں سے کرواتا ہے. ابھی کوئی سب یہاں نکلے ہم ہی میں سے اور کوئی بس آئے کچل کی ہوئی نکل جائے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوں ہی ہو گیا بات ہے؟ اس کا کوئی فیصلہ ہوا ہے کہیں؟ کہیں یہ لکھا ہوا ہے؟ اس کے آرڈرز نہ معلوم کب کے ایشو ہوئے ہوئے ہیں اور کتنے مدارس سے ہوتے ہوئے وہ آخری جو کارکنان قضاء و قدر ہے ان کو وہ پاس ہوئے ہیں کہ اس وقت اس موقع پر اس شخص کی جان لیں گے. تو وہ جو عالم ہے وہ مخفی عالم اس میں تو نہ معلوم کب کا یہ معاملہ طے ہوا. اس اعتبار سے یہ تکوینیات کے معاملات ہیں ان پر کوئی اعتراض نہیں، یہ تشریعات کا معاملہ نہیں، یہ حلال اور حرام کی بحث اس میں نہیں ہوگی. یہ وہ حکمت بالغہ ہے اللہ کی جو اس عالم کے پشت پر جو عالم تکوینی کار فرما ہے اس میں جاری و ساری ہے، وہاں کا معاملہ اور ہے، وہاں کا قانون اور. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حضرت خضر کون تھے؟ آیا فرشتے تھے یا انسان؟ اور انسان تھے تو آیا نبی تھے یا غیر نبی؟ ان سوالات کو کا کوئی حتمی جواب دینا تو ممکن نہیں. قرآن مجید نے سکوت برتا عبدًا من عبادنا، بس اب عباد تو عباد المکرمون فرشتوں کو بھی کہا گیا، کوئی شک نہیں، انبیاء بھی عبد ہے اور یا اللہ بھی عبد ہے. اس اعتبار سے عبدًا من عبادنا میں تو تینوں امکان ہیں، یہ بھی کہ وہ فرشتے ہوں، یہ بھی کہ وہ انسان ہو نبی، اور یہ بھی کہ وہ انسان ہو محض ایک نیک انسان عالم، ایک ولی اللہ کے اور نبی نہ ہو. اشکال جو پیدا ہوتا ہے وہ اس اعتبار سے آسان ترین حل تو یہ ہے کہ انہیں فرشتہ مان لو تو سارے مسئلے ختم، کہ اگر وہ کارکنان قضاء و قدر میں سے ہیں، وہ جو مخفی گورنمنٹ اللہ کی ہے اس کے کوئی کارندے ہیں تو پھر تو کوئی اعتراض ہی نہیں رہا. لیکن یہ پورا مضمون اس کا وہ سارا جو انداز ہے وہ اس بات کو ماننے کی اجازت ہے. اگر فرشتے ہی کا معاملہ یہ ہوتا جس انداز میں کہ نریٹ کیا گیا ہے، کچھ بٹوین دی لائنز بھی ہے کہ جو آپ پڑھتے ہیں، یہ کسی فرشتے کا معاملہ معلوم نہیں ہوتا، ورنہ اس کی صراحت کرتے. تو جدید مفسرین میں سے بعض نے تو سب سے آسان راستہ اختیار کر لیا تاکہ کوئی اور آگے اشکال پیدا ہی نہ ہو کہ وہ فرشتے تھے، اور فرشتوں کے ذریعے سے اس میں شک نہیں ہے کہ اس طرح کی تعلیم اللہ نے اپنے رسولوں کو نبیوں کو دلوائی، عالم ملکوت کی سیریں کرائی ہیں، حجابات اٹھا کر جو حقائق ہیں اس عالم کے ان کا مشاہدہ کرایا. تو یہ کوئی نئی بات نہیں، حضرت عزیر کو مشاہدہ کرایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مشاہدہ کرایا، حضور کو معراج میں، اور معلوم کتنے تجربات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ مشاہدات کرائے گئے. تو اس اعتبار سے کوئی اشکال نہیں ہے کہ انبیاء کو رسولوں کو اللہ تعالیٰ جس عظیم مقصد کے لیے انہیں تیار کر رہا ہوتا ہے اور جو عظیم ذمہ داری ان کے کاندھے پر آتی ہے، اس کے اعتبار سے اس عالم تکوینی کے بھی بہت سے اثرات ان پر منکشف کرائے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، فرشتہ ماننے میں تامل، بعض حضرات نے بڑی کمزور بات کہی ہے، اور وہ یہ کہ یہ نبی تھے، انسان تھے نبی تھے. انسان ماننے پر تو وہ اس لیے مجبور ہوئے کہ پورا مضمون جو ہے وہ اسی کی طرف دلالت کر رہا ہے. لیکن کوئی انسان غیر نبی کسی نبی کا معلم بن جائے، اب یہ بات بھی چونکہ اشکال والی ہے، لہذا انہوں نے کہا وہ بھی نبی تھے، جلیل القدر نبی تھے. لیکن اس پر اس سے بھی کہیں زیادہ اعتراضات وارد ہوتے ہیں، نبی تھے تو کون سے تھے؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے تو آیا وہ غیر اسرائیلی تھے یا اسرائیلی تھے؟ اسرائیلی تو نبی جو ہے وہ حضرت موسیٰ ہے، ان کے ساتھ حضرت ہارون ہے. کوئی نبی اگر اس پائے کے اس زمانے میں گزرے ہیں تو قرآن نے ان کا نام کیوں نہیں لیا؟ بے شمار سوالات جو ہے وہ اس کا نام. تو جس بات پر آ کر بائی پروسیس آف ایلیمینیشن جہاں بات آ کر چھکتی ہے وہ یہ ہے کہ نہ وہ فرشتے تھے نہ نبی تھے، ایک انسان تھے، اور انسانوں میں یوں کہیے کہ اولیاء اللہ میں سے تھے، کوئی ولی تھے، کوئی بہت نیک انسان. یہ ہے وہ خیال جو ہمارے ہاں عام بھی ہے، بہت پھیلا ہوا ہے، بہت سا ہمارا خاص طور پر تصوف کے لٹریچر میں ذکر ملتا ہے کہ اولیاء اللہ اللہ کے نیک بندوں کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے. تو مسئلہ اپنی جگہ پر پیچیدہ ہے کہ کیا کوئی ولی جو ہے اللہ کا وہ کسی خلاف شریعت حرکت کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ جنہوں نے یہاں سے یہ راستہ نکالا ہے تو وہ تو سراسر ضلالت اور گمراہی اور ہلاکت کی طرف چلے گئے. فقط ضلّ ضلالاً بعیدا. یہ حسن بن صباح کا پورا سلسلہ جو ہماری تاریخ میں آیا وہ اسی پر مبنی. وہ شیخ الجبل جس کی دہشت ایک زمانے میں اتنی رہی ہے کہ بڑے بڑے فرما روا کھاپتے تھے کہ پتہ نہیں کب ان کا کوئی فدائی جو ہے وہ میری خانگاہ میں پہنچ جائے اور مجھے قتل کر دے. سوتے تھے اس کے ہاتھ اتنے لمبے تھے اس لیے کہ ایسے فدائی اس کے پاس تھے جنہوں نے اسی درجے میں اسے مان لیا تھا کہ یہ جس حرام کام کا بھی ارتکاب کرے گا یا کروائے گا در حقیقت اس میں کوئی خیر نہیں. اس کے لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی ولی کا کوئی کش، کسی ولی کا کوئی الہام، کسی ولی کا کوئی خواب شریعت کے کسی حکم کو ثابت نہیں. یہ وہ متفق چیز ہے، مجمع علیہ متفق علیہ ہے جو پوری امت نے تسلیم کی ہے. اور یہ مرل قسم کے جو صوفی پھرتے ہو ان کی بات دوسری ہے. ہمارے ہاں بھی جو معروف صوفیہ ہے ان میں سے کسی کی رائے کے خلاف نہیں. وہ مانتے ہیں القاء کو بھی، الہام کو بھی، کش کو بھی، رویائے صالحہ، رویائے صادقہ، مبشرات سب کو مانتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کٹوتی جو ہے وہ شریعت ہوگی. جو چیز حلال ہے وہ حلال، جو حرام ہے وہ حرام. کسی ولی کا کوئی کش، کوئی الہام، کوئی القاء، کوئی چیز جو ہے کسی شریعت کے حکم کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں. حضرت خضر علیہ السلام کون تھے اس کے سلسلے میں قاضی سلام اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ جن کی تفسیر ہے تفسیر مذہری، میرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ شہید، جن کو شیعوں نے شہید کیا تھا اس لیے کہ انہوں نے تنقید کی تھی تازیہ داری، سلسلے مجددیہ کے بہت بڑے بزرگ، انہی کے سلسلے میں یہ قاضی سلام اللہ پانی پتی ہیں جن کی تفسیر تفسیر مظہری واقعہ یہ ہے کہ بڑی عظیم تفسیر مجمع بحرین اس اعتبار سے کہ اس میں فقہ فقہی مباحث اور ساتھ ہی تصوف، اس کے جو مسائل ہیں ان دونوں پر انتہائی محققانہ مباحث. اور یہ دونوں چیزیں بظاہر ایک دوسرے سے بڑی جدا ہیں، یہ تضادات کی نوعیت کی ہے، ان کا ایک شب کے اندر جمع ہونا مشکل ہوتا ہے بظاہر. انہوں نے ایک کشف نقل کیا ہے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کا حضرت خضر کی شخصیت کے بارے، کہ ان سے سوال کیا گیا کہ یہ کون سے حضرت خضر، تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی کہ مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت پر مطلع کیا جائے کہ ان کی حقیقت کیا ہے. اور یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ زندہ ہے اب بھی. تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اللہ سے یہ درخواست کی تو حضرت خضر ظاہر، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اور الیاس، یہ ایک دوسرا نام ہے جو خاص طور پر اہل کتاب میں یہود میں بہت معروف تھا. حضرت الیاس ایک جلیل القدر نبی اللہ کے تھے جن پر یہود نے بڑا ظلم کیا تھا اور قتل کے درپے ہو گئے تھے، تو وہ اسی صحرائے سینا میں کہیں چلے گئے تھے، جنگل میں چلے گئے، غائب ہو گئے، اس کے بعد ان کی کوئی خبر نہیں. تو یہودیوں میں ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ الیاس بھی دوبارہ ظاہر ہوں گے. اسی لیے حضرت مسیح علیہ السلام سے جو سوالات کیے گئے تھے، کیا تم الیاس ہو؟ ایلیا ہو؟ نہیں. کیا تم وہ نبی ہو؟ نہیں. تو پھر تم کون؟ معلوم ہوا کہ انہیں انتظار تھا دو کا، الیاس کے آنے کا بھی تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہیں وہ نبی جن کی خبر سب دیتے چلے آئے، کیا تم وہ ہو؟ نہیں. تو پھر تم کون؟ تو میں اور الیاس، یہ حضرت خضر کہتے ہیں، ہم دونوں انسان ہی تھے اور ہم فوت ہو چکے ہیں، لیکن اللہ تعالی نے ہماری ارواح کو یہ صلاحیت عطا کر دی ہے کہ جب بھی کہیں اس کا حکم ہوتا تو ہم ایک مثالی جسم میں آ کر اور کسی بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا دیتے ہیں، یا کسی کو جس کے بارے میں ہمیں حکم ہو جائے علم لدنی عطا کر. ویسے ہم فوت ہو چکے ہیں، ہمارا اس عالم مادی سے اب وہ تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے اور ہمیں اس نے یہ قوت دی ہے یا صلاحیت عطا کر دی ہے کہ جہاں کہیں اس کا ارادہ اور اس کی مشیت ہوتی ہے ہم مثالی جسموں میں ظاہر ہو کر اور ہم لوگوں کو بھٹکوں ہوئوں کو راستہ دکھاتے ہیں، اور جس کے بارے میں حکم ہو جائے اسے ہم علم بھی عطا کرتے ہیں، علم لدنی اللہ کی طرف سے پڑھتی ہے۔ یہ ہے کشف حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب یہ بھی دلیل تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مختلف جو آراء ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ان میں واقعہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ دل کو لگنے والی بات ہے وہ اس کی تائید ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ یہ امام حاکم نے مستدرک میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے حضور کے انتقال میں۔ یہ تو جو کچھ اس وقت ہنگامہ تھا وہ تو ذہن میں آپ لا ہی سکتے ہیں فوراً۔ حجرہ مبارک میں حضرت عائشہ صدیقہ کے لاش مبارک رکھی ہوئی ہے اور لوگ باہر جمع ہیں، وہ وقت بھی ہے کہ حضرت عمر ننگی تلوار لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر آئے ہیں، چادر ہٹائی ہے، بوسہ دیا ہے پیشانی کو اور پھر باہر آئے ہیں، اور پھر آپ نے وہ خطبہ دیا۔ اسی سلسلے کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت انس بن مالک، اور یہ روایت امام حاکم نے مستدرک میں دی کہ جس وقت یہ ساری صورت حال تھی اچانک ایک بزرگ ظاہر ہوئے، بڑے ترک سفید رنگت والے، داڑھی بڑی سفید گرا، بڑے وجیب، اور جیسے وہ حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ ایک شخص اچانک ظاہر ہوا، وہ آیا جسے کوئی نہیں جانتا تھا، کپڑے اس کے انتہائی سفید گرا، بالوں میں کہیں کوئی گرد نہیں، اور وہ آیا سب کو پلانتا ہوا پہنچ گیا حضور کے عین سامنے۔ اسی طرح کا نقشہ اس حدیث میں آیا ہے کہ وہ آئے اور وہ سب کو پلانتے پھلوکتے، وہ کسی نے ان کو روکا بھی نہیں، وہ سیدھے گزرے تھے، وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے جو حضرات وہاں موجود تھے ان کی طرف رخ کیا۔ پہلے تو انہوں نے بڑے رنج اور غم کے ساتھ حضور کو دیکھا، اور پھر ایک خطبہ جو میں اب آپ کو سنا رہا ہوں، ہر مصیبت کی تسلی اور ہر فوت شدہ کا حفظ اور ہر مرنے والے کا جانشین اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کی طرف رجوع کرو، وہ تمہاری اس مصیبت میں تم کو دیکھ رہا، تو انتظار کرو، دکھ ایسے شخص کا ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے واپس آئے، اور اب جب واقعہ ہوا عجیب سا، اس وقت تو کچھ دیر کے لیے تو ایک تحیر سا رہتا ہے، اب جو ان کو تلاش کیا گیا نہیں آئے، تو حضرت علی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے یہ فرمایا، دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ حضرت خضر ہے۔ تو یہ حدیث بہرحال صحیح ہے ان کے پائے کی تو نہیں، لیکن یہ کہ آخر دوسرے معاملات میں بھی تو ہم دوسرے یا تیسرے نمبر کی احادیث کو قابل اعتماد یا اتفاق سمجھتے ہیں، جو روایت کے اعتبار سے صحیح ہے ان کے پائے کی نہ ہو، تو یہ ایک ہے۔ اور اس میں کوئی وہ ایسا سبب موجود نہیں ہے کہ جس سبب سے حدیثیں گھڑی گئی ہو، کسی کی فضیلت ثابت کی جا رہی ہو یا کسی کی مذمت ثابت کی جا رہی ہو یا کسی نیکی کے کام چھوٹی نیکی کا بڑا اجر دیا جا رہا ہو یا کسی چھوٹے گناہ کی بہت بڑی سزا، جن چیزوں کو کہ ائمہ حدیث نے وضع حدیث کے اسباب قرار دیا انہوں سے کوئی نہیں، ایک واقعہ ہے وہ بیان ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور وہ رائے جو ہے حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ اور اس کے بارے میں مطابق سکتا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے متعلق ایک مسئلہ جس کی طرف میں نے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، بس چند منٹ میں اور ہوں اس کو واضح کرتا ہوں۔ یہ معاملہ اگر اسی طرح ہے جیسا کہ حضرت مجدد الثانی نے فرمایا، جیسا کہ ان کا کشف ہے، تو ایک بات کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ یہ جو عالم برزخ ہے اس کے کچھ حقائق ایسے ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد فوراً، ایک تصور تو یہ ہے کہ فوراً ارواح جو ہے یا اعلی علیین یا سجین میں چلی گئی اور ان کا کوئی تعلق اور رابطہ ہے دنیا سے نہیں، اور ایک رائے یہ ہے جس کے اس دور میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کا آئی ہے اور انہوں نے اپنی اس تصنیف میں اسے بیان کیا ہے کہ جس پر سب سے زیادہ لوگوں کا اتفاق اور اجتماع ہوا ہے حجت اللہ بالغہ، کہ اولیاء اللہ کی ارواح کو ان کے انتقال کے بعد اللہ تعالی ملائکہ اسفل کے طبقے میں شامل کر دیتے ہیں، اور جس طرح وہ ملائکہ اسفل احکام خداوندی کی تنفیذ میں لگے ہوئے ہیں کہ فلاں کو فلاں وقت بس کے نیچے کچلنا اور فلاں کو فلاں وقت وہاں سے بچا لینا، ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ایک بس کا حادثہ ہوا سب ہلاک ہو گئے اور جو بچا وہ بتا رہا ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ جیسے کسی نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر کہا، تو کوئی کارکن ہے قضا و قدر کا کہ جس نے اس وقت اس کا ہاتھ کھینچ لیا ہے کہ تمہارا نام اس میں نہیں ہے، 60 ہے اکٹھا نہیں ہے، تو وہ جو کارکنان قضا و قدر ہے کہ جو اس عالم کے اندر جو عالم ہماری نگاہوں سے مخفی اور پوشیدہ ہے اس میں جو احکام کی تنفیز کر رہے ہیں ملائکہ اسفل، ملائکہ اسفل ان کے ساتھ شامل کر دیتے ہیں، وہ بھی احکام خداوندی کی تنفیذ کرتے ہیں. اس میں دلیل کے طور پر لائے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی حضرت جعفر طیار کے واسطے رضی اللہ تعالیٰ کہ ان کی جب شہادت ہوئی ہے غزوہ بوکا میں تو حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے چونکہ ان کے دونوں بازو کٹ گئے تھے علم کو سنبھالتے ہوئے اسلام کے اسلامی جھنڈے کو ایک ہاتھ میں سنبھالا اس پر تلوار پڑی کٹ گیا، دوسرے ہاتھ سے تو اس پر بھی تلوار پڑی اور کٹ گیا، اللہ نے انہیں دو پر عطا کر دیے ہیں اور وہ فرشتوں کے ساتھ اٹھتے چل رہے ہیں. حضور نے اپنا یہ بھی کوئی کشف ہے اس عالم کا مخفی عالم کا مشاہدہ ہے بیان کیا، اس کو لائے تھے دلیل کے طور پر شامل ہوا. اب اس میں جو فتنہ مضمر ہے دیکھیے میں نے کل بھی یہ بات بتائی تھی کہ اگر کسی چیز کو غلط رخ پر لے جایا گیا ہو تو آپ اس کے رد عمل کے طور پر یہ نہ لازم سمجھیے کہ لازمن اس کی جڑ ہی کاٹیں گے تو بات ٹھیک ہوگی، جو اس کا صحیح مقام ہے وہاں رکھیے، وہاں سے ہٹا دینا بھی اتنا ہی ظلم ہوگا جتنا کہ اس چیز کو بڑھا دینا. اس سے جو شرک کی طرف رہنمائی لوگوں کو ملی یہی چیز ہے جو بڑھ کر طرح طرح کے مشرکانہ اوتار اور عقائد اور رسوم کا ایک ذریعہ بن گئی. قبروں پر بیٹھے ہیں اور چلے ہو رہے ہیں، مراقبے کیے جا رہے ہیں اور ارواح کو پکارا جا رہا ہے، فیض عن الارواح جو ہے اس کے لیے درخواستیں ہو رہی ہیں، یہ سارا کچھ معاملہ جو ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ان دونوں چیزوں کو بالکل جدا کر دو. کسی روح کو، کسی گزرے ہوئے انسان، کسی فوت شدہ انسان کو پکارنا، اس سے حاجت روائی کی درخواست کرنا یہ یقیناً شرک ہے اس کی ہر زندہ. لیکن یہ رائے رکھنا کہ عالم برزخ میں یوں ہے یہ شرک نہیں. میں اس کی دلیل یہ دیا کرتا ہوں، بعض تعامل آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بیچارے تو ملائکہ اسفل ہوئے، وہ جو ملائکہ اعلیٰ ہے ملائکہ اعلیٰ کے ملائکہ مقربین وہ تو ہے کہ نہیں، ان کو تو آپ مانتے ہیں لیکن ان کو بھی پکارنے کی ضرورت ہے. آپ جبرائیل سے کوئی دعا نہیں کر سکتے، آپ نیکائی کا کوئی استغاثہ نہیں کر سکتے، آپ ان سے نہیں کہہ سکتے کہ ہماری بگڑی بنا دو اور ہمارے مقدموں میں ہمیں جتوا دو اور ہمیں اولاد عطا کر دو اور ہمارا یہ کر دو اور ہمارا وہ کر دو، جہاں یہ کریں گے وہ شرک ہو جائے، یہ شرک دعا. تو جب ملائکہ مقربین کو پکارنے کی اجازت نہیں تو ملائکہ اسفل تابع دیگر کے رسد جب ان کو نہیں پکار سکتے ہم تو ان کو کہاں پکاریں گے، اور جس نے رائے دی تو اتنی ہی تو دی ہے کہ وہ ملائکہ اسفل میں شامل ہو جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے تو کوئی بہت اعلیٰ رتبہ ان کا نہیں آیا سامنے اور الوہیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں آیا. ملائکہ بھی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کرتے، یہ فرون اما یو برون وہ بھی کچھ کرتے ہیں کہ جس کا انہیں حکم. یہ ہے وہ چیز کہ جو آپ کو توحید پر کاربند رکھے گی. باقی رہ گیا یہ مسئلہ علمی ہے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، دلیل اس کے حق میں موجود ہے یا نہیں ہے، شاہ ولی اللہ کی وہ رائے وزنی ہے یا نہیں ہے. میں جیسے علامہ اقبال کے بارے میں کہہ چکا شاہ ولی اللہ بھی نہ نبی ہے نہ رسول ہے، ان کی بات کو بھی قبول کیجئے تو جن و تعبیر کے بعد کیجئے. لیکن جو بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجرد اس بات کا ماننا شرک نہیں ہے، ورنہ تو ملائکہ کا ماننا اس سے بڑھ کر شرک ہو جائے. اس بات کو ماننا جو ہے علمی انداز میں شرک نہیں ہے، لیکن ان سے استعانت، ان سے استمداد، ان سے استغاثہ، ان سے استدعا، یہ چار الفاظ دعا کی مختلف شکلیں ہیں، یہ استمداد ہے، استعانت ہے، استغاثہ ہے اور استدعا ہے. یہ کرنا جو ہے شرک ہو جائے گا. کسے باشد وہ چار طرح بلائے کا اسفل ہو اور یا بلائے کا اسفل. بس اگر آپ آج اب یہیں تک رہے گا معاملہ. الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. اللهم كفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.